আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ইন্নাল হামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ من والده وولده والناس اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزت مآب بزرگان دین واجب الاحترام نوجوان ساتھیو اللہ مالک الملک نے اس زمین کے اوپر انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مختلف خطوں علاقوں اور زمانوں میں انبیاء رسل علیہم الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا۔ ہر نبی اور رسول نے آ کر اپنے اپنے وقت میں اپنی قوموں کی اصلاح فرمائی۔ پیغمبر اللہ تبارک و تعالی بھیجتا ہی اس لیے تھا کہ ان کی قوموں کی اصلاح کی جائے، قوموں میں جو فساد خرابیاں رونما ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان میں جو نقص پیدا ہو جاتا، معاشرے میں پائی جانے والی برائیاں جو ہیں ان کے خاتمے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا۔ سب سے پہلی دعوت تمام نبی اپنی اپنی قوم کو اللہ کی وحدت اور اس کی توحید کی دیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد قوم میں دوسری جو جو بیماریاں اور خرابیاں ہوتی تھیں ان کی اصلاح کی جاتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں کتاب التوحید کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف مبعوث کیا تو آپ نے انہیں کہا، سب سے پہلے جو دعوت تم اہل کتاب کو یمن میں دو گے وہ دعوت یہ ہونی چاہیے کہ ان یوحد اللہ تعالی، کہ یہودی اور عیسائی اللہ تبارک و تعالی کی توحید کے قائل ہو جائیں، اگر اس کے اوپر ان کا ایمان درست ہو جائے پھر ان کو بتانا ہے کہ اللہ تعالی نے ان پر نماز فرض کی ہے۔ تو پہلی دعوت تمام رسولوں کی اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت ہوتی تھی کہ ایک اللہ پر ایمان لا کر اس اللہ کو ذات میں، صفات میں، حقوق و اختیارات میں اور اپنی عبادات میں واحد جانو، نہ اللہ کی ذات میں کسی کو حصے دار بناؤ جیسے یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا اور مکے کے کافروں نے ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی نفی فرمائی کہ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اللہ تعالی کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ قل ہو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تعالی غیر محتاج ہے، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد، اس نے کوئی بچہ جنم نہیں دیا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ ولم یولد، اور نہ وہ خود کسی سے جنا گیا ہے۔ ولم یکن لہ کفواً احد، اور کوئی بھی اس کا برابر اور جوڑ کا ہمسر اور ہم پلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی کو اللہ کا بیٹا بنا دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ شتمنی ابن آدم، آدم کے بیٹے نے مجھے گالی دی ہے۔ کیسے گالی دی؟ اللہ کہتا ہے کہ جو آدم کا بیٹا ہے یہ میرے بارے میں کہتا ہے کہ اتخذ اللہ ولدا، اللہ تبارک و تعالی نے اولاد بنا لیے، میری تو کوئی اولاد نہیں ہے، تو میری مخلوق کو جو میری اولاد قرار دے رہا ہے تو وہ مجھے گالیاں دیتا۔ لیکن بخاری میں ہی یہ بھی حدیث ہے، دیکھو اللہ وحدہ لا شریک اپنے بندوں کے اوپر اس کی رحمت کس قدر غالب ہے، بندے اس کو گالیاں دیتے ہیں، وہ بندوں کی گالیاں سن کر بھی اتنا صبر کرتا ہے کہ اس کے باوجود اپنی مخلوق پر رحمت کیے جا رہا ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکے کے لوگوں کو سب سے پہلے یہی دعوت اللہ کی توحید کی پیش کی کہ اس کو ذات میں بھی اکیلا مانو اور اس کو صفات میں بھی اکیلا مانو، جیسے اس کی صفات، خوبیاں اور کمالات ہیں اس طرز کی خوبیاں اور صفتیں اللہ کی مخلوق میں سے کسی کی نہیں ہیں، کیونکہ لیسا کمثلہ شیئن، اللہ تبارک و تعالی جیسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو جب ذات میں بھی اکیلا ہے، صفتوں میں بھی اکیلا ہے، اپنے حقوق اور اختیارات میں بھی اکیلا ہے، تو پھر جب تم نے عبادت کرنی ہے تو اس اکیلے کی کرنی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں مکے کے کافروں کے ساتھ حدیبیہ کا صلح نامہ لکھا تھا تو اس دوران ابھی ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ ایک تجارتی قافلہ لے کر مکہ سے ہرقل کے پاس شام کے اس کے علاقے میں گئے۔ اس کو پتا چلا عربوں کا ایک تجارتی قافلہ یہاں آیا ہے، تو وہ چونکہ اپنی تورات کا عالم تھا، اس نے تورات میں پڑھا ہوا تھا کہ آخر میں ایک پیغمبر آنا ہے، تو وہ عرب کے اندر کھجوروں کی ایک بستی ہوگی جس کے اندر نمودار ہوگا، اور جس قوم میں اس پیغمبر کا ظہور ہوگا وہ ختنے والی قوم ہوگی، یہ پہچان اور علامت اس نے اپنی کتاب میں پڑھی ہوئی تھی۔ یہ حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں بدء الوحی کے ضمن میں بیان فرمائی ہے۔ تو ہرقل کو پتا چلا شام سے تاجروں کا ایک قافلہ میرے علاقے میں آیا ہے، تو اس نے اس قافلے کو بلایا، تو سب سے پہلا سوال قافلے والوں سے کیا کہ تم مجھے یہ بتاؤ، ایوکم اقرب ھذا نسبا، تم میں سے کون سا وہ بندہ ہے جو نسب کے اعتبار سے اس شخص کے زیادہ قریب ہے جس نے تمہارے اندر دعوی نبوت کیا ہے؟ تو ابو سفیان کہنے لگا، میں چونکہ اس قافلے میں ایسا شخص تھا جو سب قافلے والوں کی نسبت نسب کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پڑتا تھا، تو میں نے کہا میں نسب کے اعتبار سے ان کے زیادہ قریب ہوں۔ ہرقل کہنے لگا اس کو آگے کرو اور باقی جتنے قافلے والے ہیں ان کو اس کے پیچھے کر دو۔ پھر اپنا ترجمان بلا کر اس نے کچھ سوالات ابو سفیان سے کیے اور ابو سفیان سے وہ اور قافلے والوں سے کہنے لگا، اس سے میں سوالات کروں گا، اگر یہ جھوٹ اپنی بات میں مکس کرے اور ملائے تو دوسرے لوگوں کو کہا کہ تم بتا دینا کہ یہ یہاں جھوٹ بول رہا۔ ابو سفیان کہتا ہے کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا، لول الحیاء ان یاسر الناس القذب الی، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ میری طرف جو ہے نا جھوٹ کو منسوب کریں گے، تو شاید میں بیچ میں کوئی اپنی طرف سے بھی بات ملا کر کہہ دیتا، لیکن اس ڈر کی وجہ سے کہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے اگر میں نے غلط بیان نہیں کی، تو میں نے سچ سچ بتایا۔ یہاں میں ایک بات یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، زمانہ جاہلیت میں بھی جو قوم کے لیڈر ہوتے تھے وہ جھوٹی بات سے کتنا ڈرتے تھے کہ اگر لوگوں کو پتا چل گیا کہ اس نے جھوٹ بولا تو لوگ اس کو جھوٹا کہیں گے۔ کافر ہونے کے باوجود اس زمانے میں قوم کے لیڈر جھوٹ بولنے سے بچتے تھے، لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مسلمانوں کے لیڈر کہلانے والے سچ شاید ہی بولتے ہوں، ہر بات میں جھوٹ نمایاں اور واضح نظر آتا۔ تو سچے نبی کی امت ہو کر ہمیں سچ کے ساتھ پیار کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ سے نفرت تھی، ہمارے اللہ کو جھوٹ سے نفرت ہے، ہمیں بھی جھوٹ سے نفرت ہونی چاہیے۔ تو ابو سفیان سے پھر اس نے سوالات جو کیے تو اس میں کچھ باتیں اس نے پوچھی، کہنے لگا مجھے یہ بتاؤ کہ وہ شخص جس نے تمہارے ہاں دعوی نبوت کیے وہ تمہیں کہتا کیا ہے؟ تو ابو سفیان کہنے لگا کہ وہ ہمیں یہ کہتا ہے، ایا عبد اللہ وحدہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو حصے دار اور شریک نہ بناؤ، اور ساتھ وہ ہمیں نماز کا، پاک دامنی اور عفت اور سچ بولنے کا حکم دیتا ہے۔ پھر ہرقل نے پوچھا، تم یہ بتاؤ یہ جو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کیا اس کے خاندان میں اس کے دعویٰ نبوت سے پہلے بھی کسی بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں۔ کہنے لگا پھر یہ بتاؤ، اس کے خاندان میں کوئی کسی میں کوئی پہلے بادشاہ گزرا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا ان کے خاندان میں بادشاہ بھی کوئی نہیں گزرا۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ جو اس کے ماننے والے لوگ ہیں وہ قوم کے چودھری اور وڈیرے قسم کے لوگ ہیں یا غرابا اور کمزور لوگ اس کے پیروکار ہیں؟ تو کہنے لگا کہ اس کے پیروکار تو کمزور ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے کبھی ان کی دعوت ہی قبول نہیں کی۔ تو کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ کہ اس کی دعوت کو ماننے والے لوگ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ کہنے لگا دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو پھر اس نے پوچھا کیا ان کی قوم میں کوئی ایسا بندہ ہے جو پہلے اس کے دین میں داخل ہوا ہو پھر دین سے ناراض ہو کر واپس چلا آیا ہو؟ تو اس نے کہا یہ بھی نہیں ہے۔ تو ہرقل نے پھر ابو سفیان کو کہا کہ میں نے جو تم سے سوال کیا نا کہ تمہیں حکم کیا دیتا ہے، تم نے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک سے روکتا ہے، اور تمہیں پاک دامنی کا، سچ بولنے کا، اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے۔ تو جو اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہی حکم دیتے ہیں. اور پھر کہنے لگا میں نے تم سے یہ بات پوچھی ہے کہ اس کے دعویٰ نبوت سے قبل اس کے خاندان میں برادری میں کسی نے دعویٰ نبوت کیا؟ تو اس پہ تم نے جواب دیا کہ نہیں. تو کہنے لگا اگر اس کے خاندان میں کسی نے دعویٰ نبوت کیا ہوتا تو شاید ہم کہہ سکتے یہ بھی اس کی دیکھا دیکھی دعویٰ نبوت کر بیٹھا ہے, تو یہ بھی نہیں ہے. اور میں نے پوچھا کیا وہاں کوئی اس کے قبیلے میں بادشاہ گزرا ہے؟ تو تم نے کہا بادشاہ بھی کوئی نہیں گزرا. اگر کوئی بادشاہ ان کے خاندان میں ہوتا تو میں کہہ سکتا تھا کہ یہ اپنے آبا اجداد کی بادشاہی کو لینے کے لیے, اپنے چدرہاٹ کو بڑھانے کے لیے جو ہے اس نے دعویٰ کر دیا. یہ بات بھی نہیں ہے. اور تم سے میں نے پوچھا کہ اس کے پیروکار قوم کے کمزور لوگ ہیں یا قوم کے چودھری وڈیرے مالدار دنیا کے سرمایہ داروں نے اس کی دعوت کو مانا؟ تو تم نے کہا کہ ضعفاء القوم جو ہیں قوم میں سے کمزور لوگوں نے اس کی دعوت کو قبول کیا. تو ہرقل نے کہا وَقَذَٰلِكَ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ, جو رسولوں کے پیروکار ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہی ہوتے ہیں. قوم میں سے جو غریب لوگ کمزور اور فقیر اور محتاج قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ رسولوں کے پیروکار ہوتے ہیں. جو دنیا کے دولت مند سرمایہ کار لوگ ہوتے ہیں وہ بہت تھوڑے اس کے نبیوں کے پیچھے چلتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو سفیان نے جو کچھ بھی بتایا ایک ایک بات کی تصدیق ہرقل نے کی. تو میں نے یہ حدیث کا تھوڑا سا حصہ اس لیے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت پیش کی نا, سب سے پہلے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سب سے بڑے دائی بن کر آئے تھے. یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا. امام ابن کثیر علیہ رحمہ نے شاہدن کا ترجمہ اپنی تفسیر میں لکھا ہے شاہدن للہ بوحدانیتہ, اللہ مالک الملک کی وحدانیت کو بیان کرنے والا ہم نے آ کر بھیجا, بنا کر آپ کو مبعوث فرمایا. اور یہی معنی جب ہم سب لوگ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو یہ ہمارا شہادت دینا یہ اللہ کی توحید بیان کرنا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت اور رسالت کو بیان کرنا. اس لیے امام ابن کثیر نے لکھا کہ اللہ نے آپ کو شاہد بنایا اللہ کی توحید کی گواہی دینے والے اور لوگوں میں بیان کرنے والے ہیں. وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا, آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. آپ دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی, اس کی جنت کی بشارتیں سناتے تھے کہ اگر تم دین اسلام کو قبول کر لو, اللہ کی دعوت پر لبیک کہہ کر دین اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ تو اللہ وحدہ لا شریک نے تمہارے لیے قیامت والے دن بڑی بڑی جنات باغات اور طرح طرح کی نعمتیں رکھی ہیں. اور اگر تم اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صفت بیان کی ونذیرا, آپ ڈرانے والے ہیں, لوگوں کو جہنم کے عذاب سے آپ ڈراتے تھے. جو اللہ کی وحدت کو, میری نبوت اور رسالت کو, میرے لائے ہوئے دین کو قبول نہیں کرتا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. یہ جو دو اوصاف ہیں نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, قرآن کریم کی بے شمار آیات میں اس کا رزلٹ اور نتیجہ موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حدیث بیان کی, آپ نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری مثال تو تمہارے اندر ایسے ہے, ایک بندے نے ایک گھر سجایا, گھر سجا کر اس نے پھر ایک دعوت دینے والا بھیج دیا. جب دعوت دینے والا جا کر لوگوں کو دعوت دیتا ہے تو جو بندہ اس بندائی کی دعوت کو قبول کرتا ہے وہ گھر میں داخل ہو جاتا ہے, اور گھر کے اندر سجا کر اس نے جو دعوت اور دسترخوان لگایا ہے وہ اس دسترخوان پہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ کھانا تناول فرما لیتا ہے. اور جس شخص نے اس دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول نہ کیا تو نہ وہ گھر کے اندر داخل ہوا اور نہ ہی اس نے گھر کے اندر پائی جانے والی چیزوں سے فائدہ اٹھایا. تو آپ نے فرمایا وہ گھر بنانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، گھر اس نے جو بنایا وہ اس کی جنت ہے، اور جو اس نے دعوت دینے والا بنا کر بھیجا وہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں، اور اس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس جنت میں بڑی بڑی نعمتیں سجائیں، جس نے میری دعوت پر لبیک کہہ کر میرا کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخلہ لے لیا وہ گھر کے اندر داخل ہو گیا، اور گھر جنت ہے، اور جنت کی نعمتوں سے وہ سیراب ہوا، اور جس نے میرا کلمہ نہیں پڑھا، میری دعوت پر لبیک نہیں کہا، نہ وہ اس جنت والے گھر میں داخل ہوا اور نہ اس نے وہاں کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا، اور داعیاً الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو اللہ کے حکم سے دعوت دینے والے اور گرم روشن چمکتا دمکتا چراغ اللہ نے آپ کو بنا کر بھیجا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف بہت بڑے داعی تھے، تو سب سے پہلے دعوت اللہ کی توحید کی آپ نے دی، اور پھر اس کے بعد دیگر عقائد آپ نے سکھائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں جب مبعوث فرمایا بھیجا سب سے آخر میں، لیکن رتبہ اور مقام سب سے زیادہ عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، آپ کی منزلت ہے، وہ اللہ کی پوری کائنات میں سب لوگوں سے زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ماننا اور آپ کے ساتھ محبت کرنا، یہ اللہ کے بعد عقائد میں یہ دوسری چیز ہے۔ پہلے اللہ کی توحید پر ایمان ہے، اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان ہے، سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، باقی ساری کائنات پیچھے ہے۔ امام المحدثین امام بخاری علیہ رحمہ نے صحیح بخاری میں کتاب الایمان کے اندر ایک باب باندھا، کتاب الایمان میں باب و محبت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے نا، یہ ایمان میں سے ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، دو جلیل القدر صحابہ سے امام بخاری یہ حدیث لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، اتنی دیر تک تم میں سے کوئی بندہ ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے ماں باپ اور تمام انسانوں اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو ایک مسلمان کے لیے یہ لازمی ہے کہ اس کے نزدیک کائنات کے ذرے ذرے سے، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ اگر کوئی محبوب ہستی ہو تو اللہ کے آخری پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں نہ ہم اپنے اس رسول کی عزت اور تکریم کریں اور اس رسول کے اوپر ایمان لائیں جو رسول ہماری خاطر اللہ کے حضور رو رو کر ہماری بخشش کی دعائیں مانگا کرتا تھا۔ قرآن مقدس میں اگر آپ دیکھیں، اللہ اپنے محبوب رسول کی محنت کا، آپ کی تبلیغ کا، آپ کی دعوت کا، آپ کی اس امت کے بارے میں فکر کا نقشہ یوں کھینچتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، شاید آپ ان لوگوں کے پیچھے جا جا کر اپنی جان گنوا بیٹھیں اگر یہ لوگ اس حدیث پر ایمان نہیں لاتے تو۔ اللہ تعالیٰ کی وحی، اللہ کی حدیث، اللہ کے پیغمبر کی حدیث، قرآن اور سنہ جو اللہ نے بدلیا وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کر رہے جو لوگ آپ پر نازل کردہ وحی پر ایمان نہیں لاتے، آپ پیچھے جا جا کر ان کو دعوت دیتے اور سمجھاتے ہیں، اور اتنا پیچھے جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ مالک الملک رب العالمین کہتا ہے شاید آپ پیچھے جا جا کر اپنی جان گنوا بیٹھیں گے، اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر کرتے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لائے، اسی طرح ابن ابی عاصم اپنی کتاب الاحاد والمسانی کے اندر یہ حدیث لائے. ذوالمجاز جو عرب میں بہت بڑی ایک تجارتی منڈی اس وقت کا ٹریڈ سینٹر تھا، وہاں لوگ جمع ہوتے تھے اپنے کاروبار کے لیے، تو اللہ کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منڈی میں جا کر جہاں لوگوں کا مجموعہ اجتماع ہوتا، آپ پیچھے جادا کر کیا کہتے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پیچھے جادا کر ان کو سمجھاتے. ایک دوسری حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا جہنم کی آگ جلی ہوئی ہے، اور جس جب آگ جلتی ہے کیڑے مکوڑے اور پتنگے اس آگ میں چھلانگے لگاتے ہیں اور اپنے آپ کو آگ کے اوپر نچھاور کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو جلا کے راکھ کر بیٹھتے ہیں. جہنم کی آگ جلی ہوئی ہے، تم لوگ کیڑے مکوڑوں اور پتنگوں کی طرح بھاگ بھاگ کر جہنم کی آگ میں چھلانگے لگاتے ہو. وَنَا آخُذُكُمْ بِحُجَازِكُمْ، میں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم سے پیچھے کھینچتا ہوں، اور تم لوگ میرے ہاتھوں سے نکل نکل کر جہنم میں چھلانگ لگاتے ہو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر تھی میری امت کا ایک بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی جہنم میں نہ جلے، اس لیے پیچھے جا جا کر آپ ان کو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت پیش کرتے تھے. امام بخاری علیہ رحمہ، امام مسلم، امام احمد ابن حنبل، امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وآلہ اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث لائے ہیں. ابن کثیر تفسیر کے اندر سورۃ ابراہیم کی تفسیر میں حدیث بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت فرما رہے تھے، دوران تلاوت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر خیر آ گیا کہ انہوں نے جب کعبے کی تعمیر کی، تعمیر کعبہ کر کے اپنے رب العالمین سے کچھ دعائیں مانگی، ان میں ایک دعا یہ تھی کہ میرے پروردگار کعبہ تو میں نے بنا دیا ہے، رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی نعبد الاصنام، اس شہر کو مکے کو امن والا بنا دے، مجھے اور میری ذریت اور نسل اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے. رب انہن اضللنا کثیرا، میرے پروردگار ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا. بت خود تو بولتے نہیں تھے، گمراہ کر دیا. یہ نسبت علماء کہتے ہیں مجازی ہے، کیونکہ بت گمراہی کا سبب بنے تھے، اس لیے اللہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا. اور کیا فرمایا، رب العالمین سے ایک دعا مانگی، میرے پروردگار جس نے میری دعا کو قبول کر لیا، ہاں میری دعوت پر لبیک کہہ دی، میری بات کو مان لیا، فمن تبعنی فانہ منی، جو میرا پیروکار بن گیا، میرے پیچھے چل پڑا، میرے نقش قدم کو جس نے اختیار کر لیا، فانہ منی، وہ مجھ سے ہے، وہ میرا ہے، ومن اسانی، جس نے میری نافرمانی کی، میری دعوت کو قبول نہ کیا، جو باتیں میں ان کو توحید کی سمجھاتا ہوں، جو اس پر ایمان نہ لایا، جو میں ان کو شریعت سکھاتا ہوں اس کے پیچھے نہ چلے، میری معصیت اور نافرمانی کی. ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میرے رب جو ہدایت والے ہیں میرے پیچھے چل پڑے وہ میرے ہیں، جو نافرمان ہیں ان کو تباہ کر دے، نہیں، فرمایا جس نے میری نافرمانی کی تو بہت بخشنے والا ہے، تو بڑا مہربان ہے، اللہ کی بخشش اس کی مہربانی والی چیزیں ذکر فرمائی. جب ہمارے نبی سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین، سید کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ساتھ ہی آپ نے سورۃ مائدہ کا وہ مقام بھی تلاوت فرمایا جہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر خیر ہے. عیسیٰ علیہ السلام رب العالمین سے اپنی امت کے بارے میں دعا مانگتے ہوئے، تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، میرے پروردگار وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اگر تو ان کو عذاب دے گا یہ بندے تو تیرے ہی ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو ان کو معاف کر دے گا تو زبردست ہے. تیرے اوپر کسی کا غلبہ نہیں، تو خود ہر چیز پر غالب ہے، کمال حکمتوں والا ہے، تو انہیں عذاب دے گا، تو تیری رحمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ کوئی تیری شان میں فرق پڑتا ہے، بندے تو تیرے ہی ہیں نا، اور اگر معاف کر دے گا تو بڑی شانوں والا ہے، تو بڑا مہربان ہے، تو بڑے غلبے والا ہے، تو کمال حکمتوں والا ہے، وہ بھی اپنی امت کے حق میں بد دعا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو سید الاولین امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نبیوں کا جب ذکر خیر کیا اور ان کی امتوں کا تذکرہ ان کی دعاؤں میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور رب العالمین کے حضور دعا کے لیے ہاتھ آپ نے اوپر اٹھائے، ہاتھ ہمارے پیغمبر کے دعا کے لیے اٹھے ہوئے، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں جاری ہیں، موتی آنکھوں سے آنسوؤں کے نکل رہے ہیں، رب العالمین کو کیا کہتے ہیں؟ رب امتی، میرے پروردگار میری امت، میرے پروردگار میری امت، رو رو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کی دعائیں مانگے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو اپنے محبوب سے بڑی محبت اور پیار کرتا ہے، رب العالمین نے اپنے عرش کے اوپر سید الملائکہ نوریوں کے سردار جبریل امین علیہ الصلات والتسلیم کو بلایا اور کہا، یا جبریل اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم فصلہ ما یبقی کا وربک عالم، میرے جبریل جاؤ جا کر میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو، پوچھو ما یبقی کا، میرے پیغمبر آپ کو کس بات نے رولایا ہے، وربک عالم، حالانکہ تیرا رب سب سے زیادہ علم والا ہے، تیرے رب کو تو ذرے ذرے کا پتا ہے، لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، تیرے رب کے اوپر تو آسمان و زمین میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ تو علی کل شیء قدیر جیسے ہیں، ایسے علیم بذات الصدور ہے اور ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے، ذرے میں سے ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ پر چھپی ہو، وربک عالم، تیرا رب سب سے زیادہ علم والا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کہتا ہے میں جبریل کو، تو جا کر میرے نبی سے پوچھ میرا نبی کیوں رو رہا ہے۔ جبریل امین علیہ الصلات والتسلیم تشریف لاتے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر آت مبارک دعا کے لیے اٹھا کر اللہ کے حضور رب امتی کی صدا بلند کیے ہوئے زبان مبارک پر یہی جملہ جاری ہے، میرے پروردگار میری امت، میرے رب میری امت، اپنی امت کی بخشش کی دعا ہو رہی ہے۔ جبریل آئے، یہ منظر دیکھا کہ اللہ کا پیغمبر ہاتھ اٹھا کر آنکھوں سے آنسو جاری ہے، موتیوں کی جھڑیاں لگی ہوئی ہے، زبان پر ایک ہی کلمہ ہے، اپنی امت کے لیے مانگ رہے ہیں رب امتی۔ جبریل یہ منظر دیکھ کر واپس گئے، رب العالمین سے کہا تیرا رب تیرا نبی تو اپنی امت کی بخشش کی دعا مانگ کے رو رہا ہے۔ اللہ نے کہا میرے جبریل دوبارہ جاؤ، جا کر میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو، اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقل له سنرزی کا یوم القیامہ ولا نسوخا، جب قیامت کا دن ہوگا ہم آپ کو راضی کریں گے، آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ناراض نہیں کریں گے۔ دیکھیے ہمارے رسول کو کتنی فکر تھی، میرے اندر یا آپ کے اندر یہ فکر ہے کہ ہم تڑپ تڑپ کر اللہ کے حضور رو رو کر اپنی گناہوں کی بخشش مانگتے ہوں؟ ہم نے کبھی اللہ کے حضور رو کر اپنے پاپ اور گناہ سامنے رکھ کر خلوت اور تنہائی میں اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے خانوادے کے لیے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب کے لیے، قوم و ملت کے لیے، پوری ملت اسلامیہ کی بخشش کے لیے کبھی اللہ کے حضور رو کے مانگا ہو؟ ہمیں اپنے رب کو منوانا ہی نہیں آتا جیسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم منواتے تھے، سر سجدے میں رکھ کے کیا کہتے تھے، لا اخسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، میرے پروردگار میں تو تیری ثنا اس طرح کر ہی نہیں سکتا جیسے تو اپنی ثنا خود کرتا ہے۔ رو رو کے اللہ سے بخشش کی دعا مانگتے تھے۔ میرے بھائیو آج بھی اگر کوئی شخص اپنے رسول کی محبت میں اللہ کے رسول کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کے حضور رو کر راتوں کو جاگ کر خلوت و تنہائی میں مصلے پہ کھڑا ہو کر اپنے محبوب کی سنت کے مطابق اللہ کے رو کے مانگے، اللہ آج بھی معاف کرتا۔
امام نسائی علیہ رحمہ کے شاگرد امام ابو بکر ابن سنی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ کے اندر حدیث نقل فرمائی جو دعاؤں پر مشتمل کتاب ہے، اردو میں اس کا ترجمہ نبوی لیل و نہار کے نام سے بھی تباہ ہو چکا ہے۔ حدیث لائے، بندہ جب رات کو بستر پہ سویا ہوا ہوتا ہے اچانک آنکھ کھل جائے تو کیا کہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کہ اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ معبود نہیں ہے، وہ اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لہ الملک و لہ الحمد، یہ بادشاہی بھی اسی کی ہے، حمد تعریف بھی اسی کی ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ یہ دعا، یہ کلمہ توحید جو ہے اچانک بندے کی آنکھ کھل جائے، زبان پہ جاری ہو جائے۔ اللہ مالک الملک آسمانوں پہ فرشتے اکٹھے کر کے کہتا ہے، یا ملائکتی انظروا الی عبدی ھذا، اے میرے فرشتوں میرے اس بندے کو دیکھو۔ ایک وقت تھا تم نے کہا تھا انسان پیدا نہ کرنا، یہ خون ریزیاں کرے گا، قتل و غارت کرے گا، فساد کرے گا، اور میں نے تمہیں کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو حقائق میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو آج میرا یہ بندہ بھی دیکھو، اچانک اس کی آنکھ کھلی ہے اور اس نے ڈائریکٹ رابطہ میرے ساتھ کیے۔ آنکھ کھلنے پر کیا کہہ رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو اللہ کہتا ہے میرے فرشتو اشہدو قد غفرت عبدی، تم گواہ بن جاؤ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ معاف کرتا ہے، نبی پاک نے یہ طریقہ بتا دیا ہے۔ تو آپ اپنی امت کے حق میں اللہ کے حضور رو رو کر بخشش کی دعا مانگتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امت کو بھی کچھ بتایا کہ میری اگر دعا تم حاصل کرنا چاہتے ہو، میری شفاعت تم چاہتے ہو، تو صحیح مسلم باب الشفاعہ کے اندر حدیث میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل نبی دعوت مستجابہ فی نائلۃ انشاءاللہ، ہر نبی کی ایک دعا ایسی ہوتی ہے جو ضرور اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ فتعجل کل نبی دعوتہ، ہر نبی نے اپنی دعا اللہ سے جلدی مانگ لی۔ وقت بعد دعوتی لامتی یوم القیامہ، میں نے اپنی دعا اپنی امت کے حق میں قیامت والے دن کے لیے چھپا کے رکھ دی ہے۔ فی نائلۃ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو میری دعا ضرور درجہ قبولیت پہ فائز ہو کر رہے گی۔ صحیح بخاری جو درسی نسخہ اس کی جلدوں میں یہ حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل قیامت والے دن اللہ کے حضور اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا کہ اس دن میرا رب مجھے وہ کلمات سکھائے گا جو آج مجھے اللہ نے نہیں بتائے۔ قیامت والے دن کلمے مجھے سکھائے گا حمد و ثنا کے، میں رب کے حضور لمبا سجدہ کروں گا اور ان کلمات سے اس کی حمد و ثنا کروں گا۔ جب لمبا سجدہ کروں گا میرا اللہ مجھے کہے گا میرے نبی ارفا راسک سل تو تھا، سر مبارک کو اوپر اٹھائیے، سوال کیجئے، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ تو آپ اللہ سے کہیں گے رب امتی، میرے رب میری امت، تو اجازت ملے گی تو آپ کی سفارش سے امت کا ایک حصہ جہنم سے نکال لیا جائے گا، پھر آپ لمبا سجدہ کریں گے، پھر اسی طرح ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیوں یاد رکھو میری سفارش کن لوگوں کو ملے گی؟ من ماتا من امتی لا یشرک باللہ شیئا، میری امت میں سے جس حالت میں فوت ہو گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہوگا، تو کل قیامت والے دن اگر دیگر گناہوں کی وجہ سے اللہ کی جہنم میں جل رہا ہوگا تو اللہ وحدہ لا شریک مجھے سفارش کا حق دے گا، میری سفارش اس کی معافی ہو جائے گی۔ تو یہ کلمہ ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا۔ تو میں نے یہ حدیث اس لیے عرض کی، آپ دیکھیں ذرا رسول اللہ کو اس امت سے کتنی محبت تھی، کہ جس رسول کو اپنی امت سے اتنا پیار اور اتنی محبت تھی تو اس رسول کا بھی کوئی امت پر حق ہے یا نہیں ہے؟ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کفار، مشرقین، یہودی، عیسائی طرح طرح کی باتیں کرتے، خاکے بناتے، آپ کے لائے ہوئے اللہ کے مقدس کلام کے اوراق کو جلاتے، تو کیا اللہ کا اور اس کے رسول کا ہمارے اوپر کوئی حق نہیں ہے؟ کس رسول کے بارے میں لوگ کفار باتیں کرتے ہیں؟ ہمارے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، رویہ، طریقہ، کفار بھی مہمان آتے تو بڑی شفقت والا ہوتا تھا، ہمارے اس پیغمبر کو گالی دی جائے؟ صحیح یہ حدیث ہے بخاری مسلم میں مختصراً اور ترمذی میں تفصیلاً. ایک دفعہ اللہ کے رسول کے پاس ایک کافر مہمان آیا، مسلمان نہیں کافر مہمان آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے لوگوں کا خیال کتنا کرتے تھے، کفار کو بھی اللہ کے نبی نے عام حالات میں جب آ جاتے تو خدمت سے پیچھے نہیں رکھا. ہمارے رسول کی یہ ایک نمایاں خوبی تھی، کوئی مہمان آ جاتا تو آپ خود خدمت فرماتے تھے. ایک کافر مہمان آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا ایک برتن بھر کر اس کافر مہمان کو پلایا. جب اس نے ایک پیالہ پی لیا فرمایا ضرور اور آ جاتا، اس نے کہا ہاں ایک اور منگوا کر دے دیا. دوسرا پی لیا، پوچھا اور ضرورت ہے؟ اس نے کہا ہاں. تیسرا بھی منگوا کر دے دیا، وہ بھی اس نے پی لیا. آپ نے پوچھا اور ضرورت ہے؟ اس نے کہا ہاں. چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، سات پیالے دودھ کے یکے بعد دیگرے ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پلائے، آٹھواں پیش کیا، کہتے اب میرے ہاں گنجائش نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خدمت خاطر آؤ بھگت اچھی کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنے کو ٹھکانہ دیا، تشریف لے گئے. دوبارہ جب صبح آ کر ملاقات کی، حال احوال پوچھا، اس نے ہمارے رسول کی سیرت کو دیکھا، آپ کے اسوے کو دیکھا، آپ کی خدمت، مہمان نوازی، ملن ساری ملاحظہ کی، کہنے لگا باقی باتیں تو بعد میں ہوں گی، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کرو. کلمہ پڑھایا، مسلمان کر لیا، پھر آپ نے دودھ کا پیالہ لا کر پھر پیش کیا ناشتے میں. اس نے دودھ کا پیالہ ایک پیا، دوسرا پیش کیا، کہتا ہے میرے پیٹ میں دوسرا پیالہ پینے کی گنجائش نہیں ہے. بخاری و مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن یاکل فی معن واحد وان الکافر یاکل فی سبعۃ امعاء. مومن ایک آنت میں کھاتا ہے، کافر سات انتڑیوں میں کھاتا ہے. رات کافر تھا، سات پیالے دودھ کے پی گیا، صبح مسلمان ہوا ہے، دوسرا پیالہ پینے کی گنجائش ہی نہیں ہے. اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ کافر اصل میں دنیا سے محبت کرتا ہے، اس کا سارا نقطہ نظر اس کی ترقی دنیا کے مادی وسائل میں ہے. مومن کی نظر دنیا کے اسباب اور وسائل جمع کرنے پہ نہیں لگی ہوتی، اس کی نظر اللہ کے اوپر ہوتی ہے، اللہ کے دین پر ہوتی ہے. تو یہ بات بھی اس حدیث سے معلوم ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کفار بھی آتے تھے، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے تھے. ہاں کوئی کافر سرکش ہوا، اس نے اللہ کی زمین کے اوپر فساد پھیلایا، پھر میدان کارزار لگا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کی یہ خوبی ہے، وہاں کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے پھر اللہ کی زمین پر جو ہے نا فساد پھیلایا ہے، ظلم کو ہوا دی ہے. اس انہوں نے فقراء، مساکین، غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور بے کسوں، بے بسوں کے اوپر حملے جب کرتے ہیں، اس وقت اسلام جو ہے ان کے ساتھ لڑنے کے لیے مسلمان کو میدان میں لا کھڑا کرتا ہے. پھر ہے فضر پر رقاب، پھر ہے فضر ابو من فوق، کلا بنان جوڑ جوڑ پر مارنے کا حکم میدانوں میں دیا ہے. لیکن جس وقت عام حالات میں اگر کوئی کافر معاہدہ کر کے بھی مسلمانوں کے علاقے میں آتا ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی جو ہے نا وہ ضرر پہنچانے سے روکا ہے، بلکہ اس کی خدمت کی جاتی ہے، باقاعدہ اس کا حق دیا جاتا ہے. اس کی کوئی چیز گر پڑے ہمارے علاقے میں، مسلمان کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا کلمات کہے جائیں جو ساری امت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول سے کتنی محبت تھی. میں دو چار قرآن سے مثالیں عرض کرتا ہوں، آپ دیکھیں. اللہ مالک الملک رب العالمین ہے، الحمدللہ رب العالمین سے اپنے کلام پاک کی ابتدا فرماتا ہے سورت فاتحہ میں کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. قرآن کا ایک موقع ایسا ہے، ہمارے رسول کی عزت کا موقع آیا، اللہ نے اپنے رسول کے رب ہونے کی قسم کھائی. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ کہتا ہے فلا و ربی کا، مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے، حالانکہ وہ تو رب العالمین ہے، وہ تو رب ارض و سما ہے، وہ تو ابراہیم علیہ السلام کا بھی رب ہے، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کا بھی رب ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء رسل کا رب ہے، وہ تو کعبے کا بھی رب ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا بھی رب ہے۔ اس نے یہاں یہ نہیں کہا مجھے رب آدم ہونے کی قسم ہے، مجھے رب موسیٰ ہونے کی قسم ہے، مجھے رب نوح و ادریس ہونے کی قسم ہے، نہیں فرمایا، یا یہ بھی نہیں کہا مجھے رب ابراہیم ہونے کی قسم ہے، مجھے رب عیسیٰ ہونے کی قسم ہے، مجھے رب بابا ہونے کی قسم ہے، مجھے رب جبریل و میکائیل ہونے کی قسم ہے، یہ بھی نہیں فرمایا مجھے رب اسرافیل ہونے کی قسم ہے، یہ بھی نہیں کہا مجھے رب ملک الموت ہونے کی قسم ہے، کیا قسم اٹھائی؟ فلا و ربے کا، میرے محبوب مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے۔ کیوں قسم کھائی؟ آگے مقام رسالت ہے، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ امت کے اندر آپس میں اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اس کا حل کروانا ہو، اللہ کہتا ہے میرے محبوب پیغمبر مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے، جب تک اپنے جھگڑوں میں آپ کو حاکم اور فیصل نہیں مانتے لا یؤمنون، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے اپنے تمام احکام میں، اپنے تمام معاملات میں، اپنی بیو میں، اپنی عبادات میں، اپنے کاروبار زندگی میں، اپنی شادی بیاہ میں، اپنے خوشی غمی کے مواقع میں، اپنی زندگی کے ہر موڑ پر فیصل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے۔ اس کے شان نزول یہ ہے، صحیح بخاری میں اور امام ابن ماجہ کی سنن میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عزیز اور ایک انصاری صحابی کا باہر کھیتوں میں پانی پہ جھگڑا ہو گیا، جدھر سے پانی آتا تھا پہلے کھیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار حضرت زبیر کا تھا، اس کے بعد اگلا کھیت انصاری صحابی کا تھا، تو پانی کی تقسیم میں جھگڑا ہو گیا، ہو جاتا ہے کسانوں میں ایسے، تو وہ جھگڑا وہ کیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آ گیا۔ دنیا میں بڑے بڑے جج اپنی اپنی کرسی عدالت پہ بیٹھتے ہیں، لوگوں کے کیس سنتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، اور بے شمار جج آپ کو ایسے ملیں گے حقائق سے چشم پوشی برتتے ہوئے سیدھا سیدھا فیصلہ ہوتا ہے، رشوت لے کر، جھوٹی سفارش لے کر فیصلے کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں ہر فیصلہ حق ہوتا، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، ایک بنو مخزومیہ قبیلے کی عورت نے چوری کر لی، چوری ثابت ہو گئی، اب جب حد ثابت ہو جائے، عدالت میں کیس آ جائے، پھر سفارش کام نہیں دیتی، انہوں نے کہا چلو چودھری خاندان کی ہے تو سفارش ڈھونڈو، کوئی رسول اللہ کا قریبی، آپ کو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بہت محبت تھی، انہوں نے سفارشی بنا لیا، اور انہوں نے جب سفارش کی تو کیا فرمایا، اسامہ اتشفو فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ کیا اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کا تقاضا ہے، آپ نے فرمایا لو کانت فاطمہ تو بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، یہ تو مخزومیہ قبیلے کی فاطمہ ہے، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی، میرے عدالت کا تقاضا ہے میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ اتنا انصاف والا پیغمبر، جب آپ کی عدالت لگے کیس میں سگی بیٹی کی طرف بھی کوئی جھکاؤ نہیں ہے، سمجھا دیا عدالت میں بیٹھنا ہے، کرسی عدالت پر تو عادل بن کر بیٹھو، ورنہ تم کو عدالت کی کرسی پہ بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جج ہو کر کرسی عدالت پہ بیٹھے اور انصاف نہ کر لے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اپنے ملک کی دیکھیں آپ، یہ ہمارے چیف جسٹس کا جب معاملہ تھا، اپنی کرسی بحال کرانے کے لیے ملک کے طول و عرض میں کتنے جلوس نکالے گئے، خود قیادت کر رہے، سارے وکیلوں نے بھی ساتھ دیا، ملک کے افراد نے بھی ساتھ دیا، کرسی عدالت پر بیٹھنے کے بعد کبھی اللہ کے دین کے لیے بھی ایسا کیا؟
کہ یہاں سے میں انگریز کے قانون کو دیس نکالا دے کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اللہ کی وحی کو قرآن اور سنت کو دیس بنا کر دنیا میں عدالت اور انصاف سے کام لوں. ہمارے نبی کی سیرت سے سبق سیکھو. ہمارے نبی نے عدالت کی کرسی پہ بیٹھ کے عدل کرنا سکھایا. بخاری کی حدیث ہے مال غنیمت آپ تقسیم فرما رہے تھے, ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہہ دیا عدل یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم عادل فمن یعدل من بعدی, لوگو اگر میں محمد انصاف نہیں کروں گا تو میرے بعد کون انصاف کرے گا. رشتہ دار زبیر ہے, انصاری بھی اپنا صحابی ہے, جھگڑا ہو گیا کیس آ گیا آپ کی عدالت میں, آپ نے بات سن کے اپنے رشتہ دار سے کہہ دیا تم ذرا ضرورت کا پانی پلا کر اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دو, سفارش فرما دی, تھوڑی سی رعایت دے دی. اب اس انصاری نے کیا کہہ دیا, کہنے لگا یہ بات آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ زبیر آپ کا عزیز رشتہ دار ہے, تب اللہ کو اس کی یہ بات پسند نہ آئی, جبریل کو وحی دے کر بھیج دیا جاؤ جا کر میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دو فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک یہ لوگ اپنے جھگڑوں میں اختلافات میں تنازعات میں آپ کو حاکم اور فیصل نہیں مانتے مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے مومن نہیں ہو سکتے. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیتا, جب آپ فیصلہ فرما دیں اس فیصلے کو ماننے میں مومن کو اپنے سینے میں کوئی حرج اور تنگی بھی نہیں رکھنی چاہیے, کیسے مانے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ وَيُسَلَّمُ تَسْلِيمًا, آپ کی بات ایسے مانے جیسے مسلم شدہ پہلے ہی بات ہے, ماننے کو تیار کھڑا ہو. اور صحابہ نے یہ کی قدر کی آپ کی, آپ نے جو کہا انہوں نے کر کے دکھایا. ابو داؤد میں حدیث آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, دوران خطبہ دیکھا کچھ لوگ پیچھے کھڑے, جیسے یہ ہمارے بھائی کچھ پیچھے کھڑے ہیں, تو خطبے کے دوران دیکھا کچھ پیچھے کھڑے ہیں تو کیا حکم دیا اجلسو بیٹھ جاؤ. یہ زبان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بول رہی تھی, وہ زبان جب بولتی ہے تو رب کیا کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, میرا نبی تو خواہش نفس نطق فرماتا ہی نہیں, وہ تب بولتا ہے جب رب العالمین اس کو بلاتا ہے. اس زبان رسالت نے وحی والی زبان نے کہا اجلسو بیٹھ جو بھائی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے کھڑے تھے, اور ایک حدیث میں ہے سات مسجد نبوی کے بکریوں کا باڑا تھا وہاں کھڑے تھے, جب رسول اللہ کا حکم ان کے کان میں پڑا بیٹھ جاؤ اسی جگہ ہی بیٹھ گئے. آپ کی نگاہ مبارک جب اپنے پیارے صحابی میں پڑی دیکھا ابن مسعود وہاں پیچھے ہی بیٹھ گیا, پوچھا ابن مسعود یہاں کیوں بیٹھے, کہا یا رسول اللہ جب آپ نے حکم دیا تھا میں یہاں تھا ادھر اسی لیے بیٹھ گیا. صحابی نے دوسرا قدم حکم رسول سن کر آگے اٹھا کے رکھنا بھی گوارا نہیں کیا. یہ ہے رسول کی بات کی عزت تعریم اور حرمت. بخاری کی حدیث ہے ریاض الصالحین میں امام نوابی بھی لائے علیہ رحمہ, ایک صحابی نے ہاتھ پہ سونے کی انگوٹھی پہنی تھی, آپ نے دیکھا چونکہ اس امت کے لیے سونا پہننا مردوں کے لیے حرام بنایا, حرما لذکور امتی, فرمایا میری امت کے لیے سونا حرام بنا دیا گیا. سونے کی انگوٹھی دیکھی فرمایا تو نے ہاتھ پر آگ کا انگارہ رکھا ہوا ہے, جب آپ نے یہ کہا اس نے اتار دی. بعد میں کسی کہنے والے نے کہا چلو اس کو لے لو استعمال کر لینا, کیا کہا واللہ لا آخذہ ما تراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم ہے جب اللہ کے رسول نے اس کو اتروا دیا ہے اب میں اس کو استعمال نہیں کروں گا. ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی حدیث امام احمد کی مسند میں اور ابن کثیر کی تفسیر میں وارد ہوئی, امام نسائی کی سنن کے اندر سنن کبریٰ میں اور ان کی تفسیر میں بھی موجود ہے. ان کی بہن کو ان کے بہنوئی نے طلاق دے دی. جب طلاق دے دی عدت پوری ہو چکی, عدت پوری ہونے کے بعد عورت تو نکاح سے خارج ہو جاتی. اب کچھ وقت گزرا نا تو اس آدمی نے دوبارہ ارادہ کیا کہ میں اس کو نکاح میں لے آؤں. ماقل بن یسار رضی اللہ کی مشیرہ بھی چاہ رہی تھی چلو صلح ہو سکتی ہے تو ہو جائے. جب اس نے آ کر ماقل بن یسار سے کہا کہ میں آپ کی بہن کے ساتھ دوبارہ نکاح چاہتا ہوں, وہ کہنے لگے جس وقت تو نے پیغام نکاح دیا تھا اور بڑے بڑے لوگوں نے بھی میری بہن کا رشتہ مانگا تھا, میں نے کسی کو رشتہ نہیں دیا تھا, میں نے تجھے ترجیح دی تھی. اور جب میں نے تجھے ترجیح دے کر اپنی بہن تیرے نکاح میں دے دی, تو نے میری بہن کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اور اس کو طلاق دے دی. کیا کہا؟ واللہ لا ازوجک ابدا, اللہ کی قسم میں کبھی بھی اب تیرے نکاح میں اپنی بہن کو نہیں دوں گا, قسم کھا لی. آج ہمارے ہاں اگر ایسا مسئلہ بن جائے, برادری میں جھگڑا ہو جائے, میاں بیوی میں طلاق ہو جائے, دوسرا فریق قسمیں کھا لے اب دوبارہ نکاح میں نہیں دیں گے, لوگ میلے لا لا کر افراد برادریاں لا لا کر دروازوں پہ بٹھا دیتے ہیں, نہیں مانتے, قسم اٹھائی ہوئی ہے. بعد اپنی انا کا مسئلہ بھی بنا لیتے. جب یہ بات ہوئی اللہ نے اس مسئلے کے حل کے لیے قرآن مقدس میں سورۃ بقرہ کی آیت نازل فرمائی, وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَحَاصَرُوا بَيْنَهُمَا بِالْمَعْرُوفِ, جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے بیٹھو اور وہ اپنی عدت پوری کر چکے, عدت گزرنے کے بعد فلا تَعْضُلُوهُنَّ يَنْكِحْنَ ازواجہن, اپنے شوہروں کے ساتھ باہمی رضامندی سے شادی کرنا چاہیں تو شادی کو بے رکاوٹ کھڑی نہ کرو. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وہ ماقل بن یسار جنہوں نے قسم اٹھائی ہوئی تھی اور اپنے پیغمبر کی زبان مقدس سے قرآن پاک کی آیت سنی تو کیا کہا؟ سمعن و طاعتن لربی, میں اپنے رب کی بات سنتے ہوئے مانتے ہوئے اطاعت کرتے ہوئے اپنے پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات سن کر اپنی قسم کا کفارہ دیتا ہوں اور اپنی بہن تیرے نکاح میں دیتا ہوں. یہ تھے وہ اللہ اور اس کے رسول کی قدر کرنے والے لوگ. اور یاد رکھو جب تک مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی عزت اور حرمت اور ان کی قدر نہیں کرتا اس کو مسلمان کہلانے کا حق نہیں ہے. اور جن لوگوں نے قدر کی اللہ نے ان کی عظمتیں بڑھا دی. جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی قدر کرتے ہیں, اللہ ان کی قدریں اونچی کرتا. امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں ایک واقعہ نقل کیا, امام محمد باقر رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے کیا کیا, سیدنا ابو بکر صدیق, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما اور ان جیسے کئی اور مہاجر صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کھولی, غلط باتیں کرنے لگا. امام باقر نے اس سے سوال کیا, فرمانے لگے اللہ کے بندے تو مجھے یہ بتا کیا تیرا تعلق مہاجرین سے ہے؟ کہنے لگا نہیں میں تو مہاجر نہیں ہوں. فرمایا بتا کیا تو انصاری ہے؟ کہنے لگا میں انصاری بھی نہیں. مہاجر تو وہ تھے نا جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنے بچے چھوڑے, اپنی بیویاں چھوڑی, اپنے عزیز و اقارب چھوڑے, خاندان کنبہ قبیلہ برادری چھوڑی, گھر بار چھوڑا, اپنا مال و متاع چھوڑا, اپنی زمینیں چھوڑی, اپنا خطہ چھوڑ کر مکہ سے ظلم و ستم کے پسے ہوئے مدینہ مہاجر ہو کر آگے تھے. یہ اللہ کے رسول کے حکم پر آئے تھے. انصاری وہ تھے جنہوں نے اپنے رسول کا حکم مان کر ان مہاجروں کو اپنے گلے لگایا اور اپنا بھائی بنا لیا. آپ نے مدینے میں یہ اخوت اسلامی کا جو بہترین مثالی معاشرہ قائم کیا, ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنایا. انصاری نے اپنا سب کچھ اپنے رسول کے کہنے پر مہاجر بھائی کے لیے پیش کر دیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ایک انصاری کا آپ نے بھائی بنایا, اس انصاری نے کہا تو میرا بھائی ہے, اللہ کے رسول نے تجھے میرا بھائی بنایا ہے، یہ میرا گھر ہے، آدھا حصہ اس کا تیرا آدھا میرا ہے، یہ میرا بار کھیتوں میں جو باغات ہیں آدھے تیرے آدھے میرے، یہ میرے نکاح میں بیویاں ہیں، اگر شادی کرنا چاہتے ہو جس سے کرنا چاہتے ہو میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، تو اس سے نکاح کر لے. انہوں نے کہا نہیں، آپ مجھے بازار کا راستہ دکھائیں. بازار گئے، تجارت کی، کچھ دنوں بعد پیسہ اکٹھا کیا، جب پیسہ جمع ہوا انہوں نے شادی کر لی. تو ایک انصار اور ایک مہاجر نے اسلامی اخوت اپنے محبوب پیغمبر کے حکم پر جب قائم کی، تو امام باقر نے اس شخص کو جس نے انصار اور مہاجرین کو برا بلا کہنا شروع کیا، پہلے پوچھا تو مہاجر ہے؟ اس نے کہا نہیں. پھر پوچھا انصاری ہے؟ اس نے کہا میں انصاری بھی نہیں ہوں. فرمانے لگے پھر میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں تو وہ بھی نہیں ہے جس کا ان کے بعد تذکرہ ہے. کیونکہ مومن قرآن کی نظر میں تین طرح کے ہیں، یا مہاجرین ہیں، یا انصاری ہیں، یا ان کے پیچھے لگنے والے ہیں. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوان. کہنے لگا یقین سے کہتا ہوں جب تو مہاجر بھی نہیں انصاری بھی نہیں وہ بھی نہیں جس کا ان تین کے بعد ذکر آیا. فرمایا وہ ایسے لوگ ہیں جو ان کے لیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. جو بعد والے پہلے ایمان والوں کے حق میں دعا مانگتے ہیں، تو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا جب تو انصار مہاجر کو اچھا نہیں سمجھتا تو پیچھے مومن تو ایک ہی طبقہ بچتا ہے جو انصار و مہاجرین کے لیے اللہ سے دعائیں کرتا ہے، تو تو ان میں سے بھی نہیں، تو دعا نہیں مانگ رہا، تو گالیاں دے رہا. تو اللہ قدر اونچی ان لوگوں کی کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا. انصاریوں کو بھی مقام ملا، مہاجروں کو بھی مقام ملا، تو سبب یہ تھا انہوں نے اللہ کے رسول سے جب اپنی محبت وابستہ کر لی پھر رسول کی محبت میں سب کچھ قربان کیا. اور آج بھی میں آپ کو بتا دوں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف زبانیں تان دراز کرتے یا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے نقشے جو ہیں بناتے یا اللہ کے قرآن کی توہین کرتے ہیں، ان کا بھی علاج تبھی ہوگا جب ہمیں وہ محبت نصیب ہو جو انصار اور مہاجر صحابہ نے اللہ کے رسول کے ساتھ کی. مہاجروں نے انصاریوں نے محبت کر کے کیا کہا، ترانہ ہی بنا لیا. صحیح بخاری میں کئی جگہ امام بخاری نے ان کی یہ بات نقل فرمائی، وہ کیا کہا کرتے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. کبھی کہتے نحن الذین بایعوا محمدا علی القتال ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، جب تک زندہ رہیں گے اللہ کی خاطر، اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین کی خاطر جہاد اور قتال کرتے رہیں گے. اور اللہ نے یہی قرآن میں کافروں کے متعلق جو ایسی باتیں کرتے اور امت مسلمہ پر یا عوام الناس پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں ان کے ساتھ قتال کا حکم دے کر کہا، وَكَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کا علاج یہی ہے. جو باز نہیں آئے گا اس کا ایک ہی علاج ہوگا، اور پھر جہاد کی تلوار سے اس کا مقابلہ ہوگا. صحابہ نے جہاد بھی تو اللہ کے رسول کی محبت میں ہی کیا. سورہ توبہ میں انسان کو دنیا میں رہ کر پانچ رشتے اور تین دنیا کے مادی وسائل بڑے عزیز ہیں. پانچ رشتے اور تین مادی وسائل، دنیا کے اسباب اور ذرائع. قل ان کان آباؤکم، سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا، کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، باپ بھائی، اولاد، بیویاں اور قبیلہ، یہ پانچ رشتے ہیں. بندے کو دنیا میں رہ کر اپنے باپ اور ماں سے پیار ہوتا ہے، اولاد سے محبت کرتا ہے، بھائیوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، بیوی سے پیار کرتا ہے، اور خاندان، کنبہ، قبیلہ، برادری اس کا لحاظ کرتا ہے. یہ رشتے انسان کو اس دنیا میں محبوب ہوتے ہیں، اور زندگی گزارنے کے لیے انسان کو پسندیدہ مکان اور کوٹھی چاہیے. زندگی گزارنے کے لیے انسان محنت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے اور تجارتیں کرتا ہے. تو یہ تجارت، یہ مال و سر، اور دنیا کے اندر رہنے کے لیے یہ مساکن، کوٹھیاں، بلڈنگیں، بڑی بڑی عمارات، جا جن سے بندہ محبت کرتا ہے اللہ تین مادی اسباب وسائل اور پانچ عزیز رشتوں کا تذکرہ کر کے فرماتا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ.
اگر تمہیں یہ رشتے اور یہ مادی اسباب وسائل دنیا کی یہ باغ دوڑ اور مال و زر کا یہ جو نا بھڑکنا اور چمکنا دمکنا تمہیں پسند ہے, کس سے؟ اللہ سے, اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے. تو پھر اللہ کہتا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ, پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. تو عذاب کا بات ہے جب اللہ سے محبت نہیں رہتی, اللہ کے نبی سے محبت نہیں رہتی اور جہاد سے محبت نہیں رہتی. جب بندہ جہاد سے جی چرائے گا اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے پیچھے دے گا, پھر وبال آتا ہے, پھر سیلاب آتے ہیں, پھر اللہ کی طرح عذاب کے نمونے ظاہر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے دنیا کے اندر رہ کر اس کے عذاب سے, کفر کے تسلط سے اگر بچنا ہوگا, سب سے زیادہ پھر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر کے رائے جہاد اپنانی ہوگی. مستدرک حاکم, مسند احمد, مجموع الزوائد علامہ ہاشمی کی حدیث ہے, بشیر بن خصاصیہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہونے کے لیے جب آئے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی چھ چیزوں پر بیعت ہوگی. کتنی؟ چھ چیزوں پر بیعت. ایک تو اللہ اور اس کے رسول کی شہادت اور گواہی دینی ہے, نمبر دو نماز, نمبر تین روزہ, نمبر چار زکات, اور نمبر پانچ حج, اور نمبر چھ جہاد فی سبیل اللہ. وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی چار چیزوں پر بیعت لے لو, دو پہ بیعت نہیں کرو. وہ کون سی چار چیزیں جن پر بیعت کو تیار؟ اللہ کی توحید کی گواہی دینے کو بھی تیار, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کو بھی تیار, شہادتین یہ پہلی چیز, نماز پڑھنے کو بھی تیار, روزہ رکھنے کو بھی تیار, حج کرنے کو بھی تیار, زکات اور جہاد. کہتے ہیں یہ دو ذرا پیچھے رکھو, زکات اور جہاد, باقی چار پہ بیعت لے لو. آج ہم جب اپنے حالات کا جائزہ لیتے ہیں ہمارے اندر بھی یہی کمزوری نظر آتی, زکات دینی پڑے اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تو بہت دور دراز تک سوچتے ہیں. امریکہ کو پتا چل گیا نا کہ یہ مجاہدین کو پیسے دیتا ہے تو پھر تو شامت آ جائے گی, کاروبار ڈاؤن ہو جائے گا, ہمارے اساتذہ بھی منجمد ہو جائیں گے, بینک میں اکاؤنٹ جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے. وہ دور سے ہی مجاہد کو آتا دے کر کے پیچھے دکان پہ نہیں آنا, میری فیکٹری میں نہیں آؤ, کوئی تمہارے لیے زکات کا مال نہیں ہے. اور جہاد کہتے ہیں جہاد مروانے کے لیے کروا رہے ہیں. کئی لوگ ایسے بھی کہتے ہیں نا, یہ بچے مروانے کے لیے لے جاتے ہیں, بارڈر کے اوپر لے جاتے ہیں, خود ہی فائر مار کے کہتے ہیں شہید ہو گیا ہے, اور بعد میں آ کر پھر کہتے ہیں شہیدوں کے نام پر جو ہے نا پھر چندہ اکٹھا کر کے پھر یہی ڈرامہ بنا دیتے. کوئی شخص بھی دنیا کا مال لے کر گولی کھانے کو تیار نہیں ہوتا. صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزوں پہ نہیں, زکات اور جہاد. زکات اس لیے نہیں دوں گا, میرے پاس دس اونٹ ہیں اور دس اونٹ گھر کی بار برداری, سامان لادنا, پانی وغیرہ ڈھونا, اس کے لیے استعمال کرتا ہوں. اگر ایک اونٹ زکات میں چلا گیا پیچھے نو رہ جائیں گے, گھر کا کام کیسے چلے گا؟ یہ وسوسہ ہمیں بھی آتا ہے نا, وہ جتنا پیسہ ادھر دینا کاروبار میں لگا لو اور پیسہ آئے گا, ان کو دے دیا تو مال کم ہو جائے گا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے یہ کلمات نکلے ہیں کہ ما نقص صدقۃ من مال, صدقہ جو ہے نا وہ مال کو کم نہیں کرتا, اسے برکت پیدا ہوتی, اللہ بڑھا دیتا ہے اس بندے کا مال جو اللہ کی راہ میں لگاتا. ایسے تو نہیں نا قرآن نے ایک دانے کی مثال دے کر سات سو دانے لگانے کا تذکرہ کیا, وہ تو قرآنی باتیں ہیں اور حقیقت ہے. اس دنیا میں ہمارے سامنے بڑی مثالیں, ہمارے یہاں لاہور میں بند روڈ کے اوپر
فوجی گاڑیاں سٹاپ ہیں. مشتاق ٹاؤن میں ایک مسجد تعمیر ہونے لگی. وہ حاجی شریف صاحب ہیں، ایک ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے مسجد بنانے کا ارادہ کیا. تو پہلے سوچا چلو جماعت کے بھائیوں کو توجہ دلاتا ہوں، سارے مل جل کے حصہ ڈالیں. اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، گارمنٹس کا کاروبار کرتے تھے. کہتے میں کچھ بندوں کو ملا، تو اب ہر بندہ تو یہ کام بھی نہ کر سکتا، تو کچھ بندوں کو ملا، کسی نے وعدہ کر لیا، کسی نے کہا جوڑو حاجی صاحب آپ کو کیا ضرورت ہے پیسہ مانگنے کی. تو وہ بےچارے انہوں نے کہا چلو پھر یوں کرتا ہوں، سوچ لیا تھوڑا بہت جتنا مجھے پیسہ اپنے کاروبار سے ملے گا وہ میں لگا کے مسجد بناتا ہوں. یہ سردردی میرے سے نہیں لی جاتی کہ گھر گھر جا کر لوگوں کو مل کر کہوں مسجد بنانی ہے پیسے دو. کئی اللہ کے بندے دینے والے ہوتے ہیں، دینے والے تھوڑے، باتیں کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں. وہ ترغیب دلانے والا بےچارا پریشان ہو جاتا. تو کہتے میں نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور عزم کر لیا کہ یہ مسجد میں نے خود ہی بنانی. تین منزلہ انہوں نے مسجد تعمیر کی. خود میری ملاقات جب ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا، کہنے لگا ربانی صاحب میں نے مسجد شروع کی اور جب میں نے کاروبار میں سے پیسے نکال کے جو نفع ہوتا مسجد میں لگانا شروع کیا، کہتے آج اللہ نے میرے کاروبار میں اتنی برکت ڈالی ہے کہ مجھے پتا بھی نہیں کہاں کہاں سے گاہک آ جاتے، میرے سے کام نہیں اپنا سنبھالا جاتا. اللہ کی راہ میں جو آتا ہے اللہ اس کے لیے برکتیں پیدا کرتا ہے. تو وہ صحابی کو وسوسہ آ گیا، کہنے لگے نو اونٹ لے دیں گے، ایک زکات میں چلا گیا تو گھر کا نظام کیسے چلے گا. اور کہنے لگے جہاد، میں نے سنا ہے جو شخص میدان جہاد میں جاتا ہے اور جا کر دشمن سے جب لڑائی ہو اور لڑائی کے دوران بزدل کم ہمت ہو کر واپس پلٹ جاتا ہے تو وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹتا ہے. تو مجھے ڈر لگتا ہے اگر میں دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے میدان میں چلا گیا، کہیں بزدل اور کم ہمت ہو کر اللہ کا غضب لے کے واپس نہ پلٹ جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لا صدقہ ولا جہاد فبما تدخل الجنہ، نہ تو صدقہ اور زکات دینے کو تیار ہے نہ جہاد کرنے کو تیار ہے تو جنت میں کس چیز کے ساتھ جائے گا؟ جنت جانا چاہتا ہے زکات دینی پڑے گی، جنت جانا چاہتا ہے جہاد بھی کرنا پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی جہاد کی ترغیب دی، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک کو آپ یقین سے بتائیں، ہر مومن یہ بات مانتا ہوگا اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ عزیز کوئی اگر ہستی ہے تو وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ جن کی قسمیں اپنے قرآن میں کھاتا ہے، جن کے شہر کی قسمیں کھاتا ہے، جن کی عمر کی قسم کھاتا ہے، جن کی شان میں اللہ نے ان کے لیے قیامت والے دن کتنا بڑا اعزاز رکھا. حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے، جیسے میں نے اختصار صورت جو ہے نا انا اعطینا کل کوثر شروع میں اسی اشارے کے لیے ذکر فرمائی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے کتنا اونچا مقام دیا، کل قیامت والے دن جب لوگ پانی کو ترس رہے ہوں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ فرما ہوں گے، جس کے بارے میں حدیث ہے پانی اس کا شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید. جب کوئی بندہ ایک دفعہ پی لے گا کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی. وہ حوض کوثر والا پیغمبر جس کو اللہ نے اتنی عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی، اللہ کہتے ہیں ورفعنا لک ذکرک، ہم نے اپنی شان کو بلند کر دیا، آپ کی شان کو ہم نے اونچا کر دیا. اونچا مقام، منزلت اور رفت اور بلندیاں جس پیغمبر کو عطا فرمائی، اللہ جس پیغمبر سے اتنا پیار کرتا ہے اس پیغمبر کو کیا کہتے ہیں؟ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک. میرے نبی فقاتل، یہ واحد مذکر حاضر مفرد کا صیغہ ہے. یہ دیکھیے اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے فقاتل، اور کوئی ساتھ ہو یا نہ آپ کو اکیلے بھی قتال کرنا پڑے تو نکلو، آپ اپنی جان کے ذمہ دار. اور دوسری جگہ سورت توبہ جہادی سورت کے آخر میں فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر ساری دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ دے، کوئی بھی نہ رہے، سارے منہ موڑ جائیں، فَقُلْ، آپ کہہ دیں کیا؟ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. یہ وظیفہ کون سکھا رہا ہے؟ اللہ. کسے؟ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ غور کریں ذرا، میں ایک بات کہنے لگا ہوں، یہ سوئے ہوئے جاگیں گے پھر سمجھ آئے گی. دیکھیں، اگر کسی کا مرشد، پیر، استاد، شیخ، وہ کسی مرید کو کوئی پڑھنے کے لیے وظیفہ بتا دے تو اس مرید نے کبھی وہ وظیفہ چھوڑا؟ وہ اس وظیفے سے پیار کرے گا، باقاعدگی سے اس کو پڑھے گا. کیوں؟ اس کے مرشد نے، اس کے استاد نے، اس کے پیر نے، اس کے رہبر راہنما نے اس کو یہ وظیفہ بتایا. تو اس وظیفے کی کیا شان ہوگی جو اللہ رب العالمین رحمت للعالمین کو فرمائے. فقل، میرے نبی آپ کہیں، میدان کارزار میں آپ ہیں، ساری دنیا چھوڑ گئی، آپ اکیلے کفر کے مقابلے میں کھڑے ہیں، تو آپ نے قتال بھی کرنا ہے اور یہ وظیفہ بھی پڑھنا ہے. حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، جس اللہ کے سوا کوئی الہ معبود نہیں ہے، علیہ توکل، تو میں نے اسی پر توکل کیا. وہو رب العرش العظیم، وہ تو عرش عظیم کا رب. جس پیغمبر کی اتنی شان ہے، اللہ اس پیغمبر کو میدانوں میں کھڑا کر کے کہتا ہے فقاتل، میرے نبی قتال کیجئے. اور میرے نبی نے میدان قتال میں بھی اللہ سے تعلق دعاؤں کی صورت میں سکھایا. دیکھیں آج ہم یہاں بھی تو دعائیں مانگتے ہیں نا، حرم میں بھی جا کر دعائیں مانگتے ہیں، بیت مسجد حرام میں بھی، مسجد نبوی میں بھی، بڑی بڑی جگہوں پر جا کر قبولیت کی دعائیں مانگتے. اللہ کے نبی نے یہاں بھی دعائیں مانگی. ایک وہ موقع ہے جہاں اللہ کے نبی نے دعا مانگی اور آپ نے خود فرمایا، ابو داود کتاب الجہاد کی حدیث ہے، سنتان لا تردن او کلما تردن، دو دعائیں تو رد کی ہی نہیں جاتی یا بہت کم رد کی جاتی ہیں. کیا؟ ایک دعا وہ جو اذان اور اقامت کے وقفے میں بندہ اللہ سے کرتا ہے، اور ایک دعا وہ جو کافروں کے مقابلے میں میدان کارزار میں نکلا ہوا اپنے رب سے مانگتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، اے ایمان والو، جب کافروں سے تمہارا مقابلہ، ایک تو ڈٹ کے لڑو اور دوسرا اللہ کو کثرت سے یاد کرو. تو میدان میں نکل کر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا. بدر کا جب موقع تھا، مشہور حدیث ہے، آپ میدان بدر میں صحابہ کو لے کر پہنچے تھے تو اللہ سے دعا مانگی، اللہ کے حضور سجدے میں سر رکھ کے آپ دعا کر رہے، وہ چادر مبارک جس کو ہم کملی کہتے ہیں، وہ چادر مبارک آپ کے کندھوں پر، اتنی لمبی دعا کی وہ سرک گئی. صدیق اکبر نے کندھے پکڑ کر کہا، یا رسول اللہ بس کر دیجئے، آج آپ نے اتنی دعا اللہ سے مانگی، اللہ ضائع نہیں کرے گا. تو کیا دعا میں کہا؟ میرے پروردگار، فَإِن تُحْلَقْ هَٰذِهِ الْإِصَابَةُ فَلَنْ تُعْبَدَ فِي الْأَرْضِ أَبَدًا، اگر یہ مٹھی بھر میرے صحابی جو ساری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کمائی تھی مدینہ پاک میں اٹھا کر بدر کے میدان میں لے آیا، اگر یہ میرا مٹھی بھر ساتھی آج مارے گئے، فلن توبد فی الارض ابدا، زمین میں کبھی بھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی. عبادت کرنے والے تو میں محمد سارے اٹھا کر بدر میں لے آیا. کیسی دعا پھر میدان بدر میں قبول ہوئی؟ کفر کے مقابلے میں تیسرا حصہ، 313 کے لگ بھگ صحابہ، 1000 کا لشکر، یہ 313 شدید عرب کی گرمی، رمضان المبارک کے روزے، 17 تاریخ، 3 گنا بڑا لاؤ لشکر میدان میں نکل آیا، جن کے پاس دنیا کا اس وقت کا اسلحہ بھی موجود، افرادی قوت بھی موجود، گانے گا گا کر، شعر پڑھ پڑھ کے ان کو لڑائی پر ابھارنے والی مغنیات بھی ساتھ موجود ہیں. ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کے جان نثار صحابہ ہے. محمد کریم نے جو دعا مانگی تھی وہ میدان بدر میں رنگ لائی، تو پھر دنیا نے دیکھا وہ 313 کے لگ بھگ بدری صحابہ، ایک طرف 1000 کا لشکر، دوسری طرف، اور پھر ان 313 نے رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو 3 گنا بڑے لشکر کو میدان میں شکست دے کر دنیا کو بتایا، مومن مادی اسباب کے سہارے نہیں لڑتا، مومن اصلے پر توکل کر کے نہیں لڑتا، مومن لڑتا ہے رب کے سہارے لڑتا ہے، جب رب کے حضور دعا مانگ کے اس کے میدان میں کھڑا ہو جاتا ہے، نصرت رب کرتا ہے اور اس کے ہاتھوں بڑی بڑی طاقت کو شکست دے دیتا. تو اللہ نے کہا فقاتل فی سبیل اللہ، وہ نبی جس کی جان جس کی عزت اللہ کو ساری دنیا سے پیاری، جس کا خون پوری دنیا کے لوگوں سے، علماء سے، مفتیوں سے، اولیاء سے، صحابہ سے، انبیاء سے، کائنات کے ذرے ذرے سے رب کو پیارا ہے، اس محبوب ہستی کو اللہ کہتا ہے فقاتل فی سبیل اللہ، میرے نبی اللہ کی راہ میں اکیلے لڑنا پڑے تو لڑ. معلوم ہوتا ہے اللہ کو جہاد بڑا پیارا ہے، اسی لیے تو مومنوں کے بارے میں تذکرہ کر کے دنیا کے تین مادی اسباب، پانچ رشتے ذکر کر کے اپنی اور اپنے رسول کی محبت کے بعد جو پہلا عمل بتایا جہاد فی سبیل ہے. تو آج دنیا کفر اگر ہمارے نبی کے خلاف، ہمارے قرآن کے خلاف، ہمارے دین اسلام کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، عملاً توہین کرتے ہیں، تو ہم سب مل کر متحد ہو کر اپنے نبی کی عزت عظمت کی خاطر، رب کے قرآن کی خاطر میدان کارزار میں نکل آئے. کسی کافر کو توہین کرنے کی جرت نہیں ہوگی. سبب کیا ہے؟ ہم نے اپنے رسول کا اسوہ چھوڑا ہے، ہم نے اپنے رسول کا لایا ہوا دین چھوڑا ہے، دین جہاد سے اعراض کیا ہے. ایک بیٹا جہاد کے لیے تیار ہوتا ہے، پورا خاندان ٹانگیں کھینچنے والا پیچھے ہوتا ہے. کسی مسئول سے رابطہ کر کے کوئی جہاد کی تربیت کے لیے نکل جاتا ہے، پیچھے پر چکر پہ چکر اس مسئول کی خیر نہیں ہوتی، کہیں نے پرچہ دیا ہوتا اس کو تھانے میں ہمارا بچہ بگا دیا. صحابہ عبداللہ ابن عمر جیسے رضی اللہ تعالیٰ نے 14 سال کی عمر ہے اور آپ 15 سال کے بچے کو میدان میں لے کر جاتے تھے، جب تیار کر رہے فوجیں ایڑیاں اٹھا اٹھا کر پنجوں کے اوپر کھڑے ہو کر اپنا سر جو ہے بلند کر کے دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم چھوٹے نہیں ہیں، میدان کارزار میں کام آنے والے. حرز المومنین علی القتال، اللہ کہتا ہے میرے نبی ایمان والوں میں قتال کا شوق پیدا کر. یہ شوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں پیدا فرمایا، امت نے اپنے نبی کا پیدا کیا ہوا شوق اور اس میں حسنا وہ چھوڑا تو ذلت اور رسوائی آن پڑی. دیکھیے میرے بھائیوں، میں دو باتیں عرض کر دو مثالیں دینے لگا ہوں. اکثر ہمارے علماء، خطبہ، وائزین جب واعظ کے لیے آتے ہیں، سیرت رسول بیان ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت بھی آپ کو سناتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دوسری یہ آیت بھی پڑھتے ہیں، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. یہ اپنے عمومی معنی کے اعتبار سے ہمارے نبی کی پوری زندگی کو شامل ہے، لیکن خاص جس مقصد کے پیش نظر یہ آیتیں آئی تھیں آج ہم ان کا ذکر ہی نہیں کرتے. یہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ سورت احزاب کے اندر جہاں یہ اللہ نے فرمایا وہ سارا جہادی میدان ہے. وما آتاکم الرسول والی آیت بھی جہاں ہے وہ بھی سارا اس کے سیاق میں جہاد کا ذکر ہے. پہلے اس میں جہاد داخل ہے، باقی عموماً ساری آپ کی سیرت ہے جو سب سے پہلے اس میں داخل ہے. قرآن کا سیاق جس کا تقاضا کرتا ہے ہم اس کا نام لینے کوئی تیار نہیں ہوتے. تو اللہ وحدہ لا شریک نے جہاد کے ذریعے اس امت کو عزت سے نوازا تھا، اور آج بھی ذلت اور رسوائی واپس تبھی ہوگی جب سب مسلمان جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. آخر میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں، ابو داود اور مسند احمد کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا تدا علیکم العمم کما تدا العاقلۃ للقصع، یہ کافر کفتیں تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانا کھانے والے برتن کے اوپر ٹوٹ پڑتے. ہم نے دیکھا عام تو عام سی دنیا دار بڑے دیندار لوگ، شادی بیاہ کا موقع ہو، کچھ دعوت ہو، پروگرام ختم ہونے کی دیر ہے، کھانا لگا، پھر دیکھو کھانے پہ کیسے ٹوٹتے. ماس بڑے بڑوں کا صبر کا پیمانہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اٹھ کر دھکم پیل شروع ہو جاتی ہے، شاید میں کھانے سے رہ جاؤں. کتنی پیاری مثال دی، جیسے کھانے پہ لوگ ٹوٹتے ہیں کافر میری امت پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گے، اور امت کو ایسے بہا کے لے جائیں گے جیسے جب سیلاب آتا ہے خس و خاشاک اور تنکوں کو بہا کر لے جاتا. یہ بھی اپنی آنکھوں سے پہلے بھی دیکھا، آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، سیلاب جب آتا ہے بڑے بڑے دیہات جو نا وہ ساتھ اپنے روانی میں لے جاتا ہے، لوگوں کا بڑا بڑا ساز و سامان، مال و متا، افراد، جانور، سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے. سیلاب آتا تباہی آتی ہے. تو فرمایا یہ کافروں کا سیلاب بھی آئے گا، مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے اور ایسے مسلمانوں کو نوچیں گے اور کھائیں گے جیسا کھانا کھانے والے برتنوں کے اوپر ٹوٹ کر بالکل صفایا کر جاتے. اور وہ دور کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کافروں کے دلوں سے تمہاری ہیبت اور تمہارا روب کھینچ لیا جائے گا، ہیبت نکال دی جائے گی اور تمہارے اندر وہن اور کمزوری پیدا ہوگی. یہ مسلمان کی ہیبت کب ختم ہوتی ہے، اس کا روب کب ٹوٹتا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے پیار اور موت سے نفرت. جب بندے کا مرنے کو جی نہ چاہتا ہو، جو چاہے اسلام آباد میں بڑے بڑے بینکرز اور بڑا مضبوط مکان بنائے کہ اوپر جو ہے نا وہ بم بھی پھینکیں گے تو نقصان نہ ہو، تو اس کا مرنے کو جی چاہتا ہے؟ کراہیت الموت. اور حب دنیا اتنی، اپنے ہی بھائیوں کو ڈالر کی خاطر پکڑ پکڑ کر کفر کے حوالے. حب دنیا و کراہیت الموت، جب اس مسلمان کے سینے میں دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے، یہ ڈالر اور پاؤنڈ اور یورو کو جمع کرنے کے لیے ہر وقت بےتاب رہتا ہے اور مرنے کو جی نہیں چاہتا، اس کا دل کرتا ہے آج میں نے ایک کوٹھی بنائی، ایک اور ساتھ بنا لوں، ایک پلاٹ خریدا ہے، ایک اور خرید لوں، ایک گاڑی میں نے لی، ایک اور ساتھ لے لوں. یہ ایک اور کی دوڑ میں لگا ہوا دنیا کو جمع کرتا چلا جاتا ہے، مرنے کا نام نہیں لیتا. پھر کافر اس پر غالب آتا. مجاہد جو ہوتا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا، موت کو موت کی جگہ میں ڈھونڈتا ہے، دنیا کے مال و زر کے پیچھے نہیں پڑتا، روکی سوکی کھا کر اپنے رب کے لیے میدان میں نکلتا. بخاری ابو داؤد کی حدیث ہے صحابہ جہاد کو نکلے اور خوراک کیا تھی؟ کتاب المغازی میں، ابو داؤد کتاب الجہاد میں حدیث، خوراک کیا تھی؟ امیر کے پاس گٹھلی میں چند کھجوریں اور ایک کھجور کئی کے افراد تھوڑا تھوڑا جو ہے واپس میں بانٹ رہے اور کئی دن گٹھلیاں چوس چوس کر گزارا کر رہے اور نکلے جہاد کو ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر بندوں کی مدد کرتا، میدان میں نکلنے پر اللہ بندوں کی مدد کرتا ہے. اس حدیث میں سائل سمندر پہ جا رہے تھے بھوکے پیاسے، کھجور کی گٹھلیاں چوسنے والے لوگ، اللہ نے اتنا انعام کیا، بہت بڑی وہیل مچھلی، بہت بڑی مچھلی ساحل سمندر پر. صحابہ نے بیان کیا 17 دن ہم نے اس کو استعمال کیا پھر بھی بچی رہی، اور اتنی بڑی تھی کہ اس کی آنکھ کا جو گول دائرہ تھا اس میں ایک فوجی بیٹھ کر پہرا دے سکتا تھا. یہ اللہ کی مخلوق بڑی بڑی اللہ نے رکھی، لیکن اپنے بندوں کو دیتا ہے. جب بندے اپنا سب کچھ اس کے لیے نچھاور کرتے ہیں، من کان للہ ہے کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. جب یہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، قرآن و سنت کے لیے اپنے راہ کو سیدھا کر لیتا ہے اور میدان جہاد کا رخ کرتا ہے، سب کچھ اپنا اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، اللہ اس کی پھر راہ ہموار کرتا، تو غلبہ تب آئے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بھی بتایا، دوسری حدیث میں، ایک ایسا وقت آئے گا بیلوں کی دمیں پکڑ کر سودی کاروبار اور معیشت میں تم لوگ مصروف ہو جاؤ گے. صلی اللہ علیکم الذلہ والمسکنہ، اللہ ذلت اور رسوائی تمہارے اوپر مسلط کر دے گا. وترکتم الجہاد، اور یہ کب ہوگا؟ جب تم نے جہاد چھوڑا ہوگا. ذلت رسوائی ختم کیسے ہوگی؟ پھر حتی ترجعوا الی دینکم، سودی کاروبار چھوڑ کر جہاد کا جو راستہ چھوڑا ہوتا اس کو اپنا لو گے، اپنے دین کی طرف واپس پلٹ آؤ گے، اللہ ذلت رسوائی اٹھا دے گا. آج تو لوگ ڈرتے ہیں نا، معیشت لڑیں گے معیشت تباہ ہو جائے گی، اربوں خربوں روپیہ جنگ کے لیے چاہیے؟ آپ ذرا رسول پاک کے جان نثاروں کو تو دیکھو، بلکہ اللہ کے نبی کی سیرت کا ایک پہلو جہاد کے والے سے مجھے اور یاد آتا ہے، صحیح بخاری کی جو کتاب بدل وحی میں ایک لمبی حدیث ہے، شروع میں ہی ہرقل والی جو بھی میں نے آپ کے سامنے شروع میں بیان کی تھی، اس میں یہ ہے جب ہرقل نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خوبیاں اور کمالات اور صفات ابو سفیان کی زبانی سنی نا، اس نے ایک جملہ کہا جو اس وقت کے کافروں کو سمجھ آیا تھا، آج ہمارے بڑے بڑے دانشوروں کو بھی سمجھ نہیں آتا. نبی علیہ السلام کو کافروں کے مقابلے میں نہ قوت تھی کوئی اور نہ کفار کے مقابلے میں دنیا کے اسباب تھے. اس نے آپ کی صداقت سن کے کہا ایک وقت ایسا آئے گا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت ایسا آئے گا میرے قدموں تلے آج جو حکومت ہے ریاست ہے یہ اس کا بھی مالک ہوگا. جیسے آج امریکہ روس گیا، پیچھے امریکہ رہ گیا، یہ بڑی بڑی قوتیں شمار ہوتی. اس وقت پھر روم اور فارس تھا، سمجھ لو اس وقت کا جو امریکہ تھا روم، اس کا فرما روا ہرقل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، امانت، دیانت، سچائی اور دین اسلام آپ کا سن کر وہ کہتا ہے ایک وقت ایسا آئے گا جس شخص یہ دین لے کر آیا، آج جس روم کے اوپر میری حکومت ہے، میرے پاؤں تلے جو روم کی سلطنت ہے وہ اس کا بھی والی ہوگا. اور پھر ہوئے، بخاری میں بڑی حدیثیں کتاب المغازی میں، آپ نے باقاعدہ یہ آپ نے سرخ اور سفید جو خزانے ہیں ان کے تم مالک بنا دیے گئے. وہ کیا تھے؟ وہ روم اور ایران، اس وقت کا فارس، یہ سلطنتیں اللہ نے مسلمانوں کے قدمے تلے کی. وہ لوگ جو مکہ سے آئے مہاجر بن کر، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، ابو ہریرہ جیسے صحابی مدینے کی گلیوں میں بھوک اور پیاس سے بلک رہے ہوتے تھے، حتیٰ کہ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھوک سے نڈھال مدینے میں پیاس سے بلک رہے، صدیق اکبر کا گزر ہوا، پوچھا ابو بکر یہ تو بتاؤ اللہ قرآن میں کہتا ہے جو اللہ کے بندے ہیں اس کی محبت میں ویطعمون الطعام، کھانا کھلاتے ہیں کنہیں؟ مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو. اس کا کیا مطلب ہے؟ انہیں مطلب بتایا، گزر گئے. پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، ان سے پوچھا قرآن کی آیت کا کیا معنی، وہ بھی تفسیر بتا کے چلے گئے. پھر رحمت للعالمین سید کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گزر ہوا، کہا اللہ کے نبی اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ ہاتھ پکڑا حضرت ابو ہریرہ کا، فرمایا آؤ میرے ساتھ. جب گھر گئے دودھ کا ایک پیالہ تھا، آپ نے ابو ہریرہ کو پکڑایا اور حکم کیا دیا؟ وہ سوچ رہے کہ بھوکا تو میں ہوں، پینے کے لیے مجھے دیا. فرمایا ابتدا کرو اصحاب صفا سے. صفا میں بیٹھے ہوئے فقیر جو دوئی کر تیرے بھائی ہیں ان سے ابتدا کرو. اللہ نے اتنی برکت دی اس پیالے میں، ایک صحابی نے پیا، دوسرے نے پیا، تیسرے نے پیا، اصحاب صفا وہ دودھ پیتے گئے، اس پیالے میں کمی پیدا نہ ہوئی. کہا ابو ہریرہ اب تم منہ لگا کے پیو، پھر پیو، پھر پیو. شراب کر کے پلایا اور کہا اس آیت کا یہی معنی ہے نا جو تم پوچھ رہے تھے، کبھی بھوک سے مدینے میں بلک رہے ہیں، جہاد کا علم جب اٹھایا. وہی ابو ہریرہ یمن کے چیف جسٹس بنے ہوئے تھے، روم اور ایران کے علاقے فتح ہوئے. تاریخ اسلام میں نجیب آبادی وغیرہ نے بھی یہ لکھا ہے، جس وقت ایران فتح ہوا نا صحابہ کے، وہ بڑی بڑی فیکٹریاں، کوٹیاں، باغات چھوڑ کے بھاگ گئے. صحابہ کی زبانوں پہ یہ تھا کم ترکو من جنات و عیون، یہ کتنے چشمے اور باغات چھوڑ کے بھاگ گئے. تو کافر کی سوچ دنیا تک محدود ہوتی ہے، مومن کی سوچ رب العالمین کی ملاقات تک ہوتی ہے. کافر یہاں سوچتا ہے یہ اپنے رب کی ملاقات کے لیے میدان کارزار میں نکل کے لڑتا ہے، لڑتے ہوئے شہید ہو جائے، شہادت مل جائے تب بھی کامیاب ہے، غازی بن کر واپس آ جائے تب بھی کامیاب ہے، اور مال غنیمت مل جائے پھر بھی کامیاب ہے. اللہ اس کو کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے. تو میرے میرے بھائیوں اگر آج آپ یہ چاہتے ہیں, سب مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے رسول کی عزت حرمت قائم ہو, اللہ کی عزت قائم ہو, اللہ کا دین قائم ہو, قرآن کی عزت قائم ہو, ایک ہی علاج ہے جو اللہ نے قرآن میں بتایا, کافروں سے لڑو, قتال کرو, میدانوں کا رخ کرو. وَقَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ, ان کافروں کی جزا اور علاج یہی ہے کہ جو میرے نبی کے خلاف زبان کھڑی کرے اس کا وہ حشر کرو جو صحابہ نے کعب بن نشر یہودی کا کیا تھا, جو صحابہ نے ابو رافع یہودی کا علاج کیا تھا. آج اگر کوئی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھالتا ہے, سوائے علاج جہاد اور قتال کے اور کوئی نہیں ہے, ایک ہی علاج ہے, الجہاد فی سبیل اللہ. صحابہ کا جو ترانہ تھا, نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا, تو ہر مسلم اپنے سینے میں اللہ کی, اس کے رسول کی اور جہاد کی جو ہے وہ محبت اپنے دل میں بٹھا لے اور عملی تیار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ یہ ساری مشکلات دور فرما دے گا. یہ کیا لکھے, عورت کا جہاد کیا ہے؟ مال علم کے علاوہ, مال اور علم کے علاوہ عورت کا جہاد جو ہے نا وہ حج فی سبیل اللہ بھی ہے, صحیح بخاری میں ہے. عورت پر میدان قتال میں پیچھے جانا ضروری نہیں ہے, لیکن اگر چلی جائے گی اور جا کر اگر مسلمان پیچھے زخمی ہو, وہ ان حالات میں ہوتا ہے جب مسلمان پیش قدمی والا جہاد کرتے ہیں, آگے بڑھ کر, آج تو مسلمان دفاعی پوزیشن میں ہیں, تو اس صورت میں جب پیش قدمی والا جہاد ہے مسلمان آگے علاقے فتح کرتے جاتے, اگر مسلمان کچھ مجاہدین زخمی ہو جائیں تو ان کی مرہم پٹی کرنا اور ان کو پانی پلانا اور دعا دارو کا بندوبست پیچھے کرنا, یہ خواتین کا حصہ بھی جہاد میں ہے, بخاری کتاب الجہاد کے اندر موجود ہے. کوئی ایسی دلیل منطق کے ساتھ پیش کریں جیسے یہ بات ثابت ہو کہ معائشہ, ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی تو آل بیت سے کوئی بغض نہ تھا. اچھا میرے بھائیو, یہ جو منطق ہے نا, قرآن سے بڑی منطق کوئی نہیں ہے. لوگوں نے سمجھا فلسفہ اور منطق یہ بڑی کوئی چیز ہے, سب سے بڑی منطق اللہ کی کتاب وہی ہے. وما ينطق عن الہوا, جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منطق ہے وہ وہی ہے اور وہی بتاتی ہے. ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ کی شان مبارک میں سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئی, وہی بتاتی ہے. صدیق اکبر کی شان میں قد افلح من تزکا ہے, وہی بتاتی ہے. فاروق اعظم کی شان میں واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی اور کئی آیتیں بولے زمین پہ آسمان سے وہی آئی ہے, وہی بتاتی ہے. والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار, اللہ کی وہی بتاتی ہے. جب لوگ صحابہ کو کہتے ہیں کہ یہ سفہا ہیں, بے وقوف ہیں, اللہ کہتا ہے میرے نبی کو صحابیوں کو بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف ہیں. قرآن کا پہلا پارہ پڑھ لو. تو چلو اور لحاظ سے غور کر لو, اگر اس طرح نہیں سمجھ آتی, اللہ تعالی ظلم نہیں کرتا, اللہ ظلم نہیں کرتا, عدل کرتا ہے, انصاف کرتا ہے. تو اللہ نے بالکل انصاف کے مطابق جو کسی کا حق تھا اس کو دیا. آپ دیکھیں آپ کی وفات کے بعد خلافت کی جو ترتیب بنی تمام اہل سنہ کے ہاں, پہلے ابو بکر صدیق, پھر عمر فاروق, پھر عثمان غنی, پھر علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, یہ چاروں رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں. پہلے دو خلیفہ سسر ہیں اور پچھلے دو خلیفہ داماد ہیں. آدمی کے لیے جو سسر ہوتا ہے وہ باپ کی منزلت پر اور مقام پر ہوتا ہے, داماد بیٹے کے مقام پر ہوتا ہے. تو جو باپ کے مقام پر آتا ہے وہ پہلے آگے, جو بیٹوں کے مقام پر آتے ہیں وہ پیچھے آگے. پھر باپ کی منزلت کے اعتبار سے بھی دیکھو, جس کی بیٹی عالمہ, فاضلہ, قاریہ, محدثہ تھی اور باقرہ تھی, اس صحابی کو پہلا مقام مل گیا, اور جس کی بیٹی باقرہ نہ تھی, سیبہ تھی اور تھی ام المومنین, اس کو دوسرا مقام مل گیا. پچھلوں کو بھی دیکھو, جس کے گھر میں پیغمبر کی دو بیٹیاں تھیں وہ پہلے مقام پا گیا, جس کے گھر میں ایک بیٹی تھی اس کو بعد میں مل گیا. اللہ نے تو انصاف کیا, کوئی کسی ظلم نہیں کیا. اور اگر یہ ظلم تھا, اگر یہ ظلم تھا تو وہ علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ, جن کے بارے میں لوگ بڑی کہانیاں بناتے ہیں, وہ خیبر کا قصہ آپ نے سنا ہوگا, بعض لوگ بیان کرتا ہے اتنا بڑا دروازہ تھا کہ کسی سے ہل نہیں رہا تھا, علی نے کنڈے میں ہاتھ ڈال کے کھینچ کر اپنے ہاتھ کے اوپر رکھ لیا, تو جہاں اتنی قوت تھی وہاں صدیق اکبر اور فاروق اعظم ظلم کر رہے تو پیچھے نہیں ہٹا سکتے تھے. اگر علی کا بیٹا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنا حق لینے کے لیے میدان میں اتر آیا ہے تو مولا علی کیوں نہیں میدان میں؟ اگر ظلم ہو گیا تھا تو صدیق اکبر کے خلاف جہاد کرتے نا. نہیں کیا. کیوں؟ انہیں پتا تھا کہ ابو بکر اور عمر کو اللہ کے رسول سے پیار تھا اور اللہ کے رسول کو ان سے پیار تھا. اور یہ بھی پتا تھا پہلے تینوں ہی میرے محسن ہیں. میں نام نہیں لیتا. جو لوگ صحابہ کے بارے میں غلط ذہن رکھتے ہیں ان کی اپنی کتاب کشف الغمہ اٹھا کر دیکھ لیجئے. اس کے اندر بھی اور کتابوں میں بھی روایت موجود ہے. جب سیدنا علی مرتضیٰ کے نکاح کا موقع تھا رسول پاک نے پوچھا علی مہر دینے کو کیا ہے؟ فرمانے لگے ایک زرہ کے سوا کچھ نہیں ہے. پریشان ہو گئے. صدیق اکبر رمض شناس رسول رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان راستہ چھوڑ جاتا ہے. ابو بکر عمر کہنے لگے علی پریشان نہ ہو, مدینے کے اندر ایک ایسا تاجر ہے ہماری نظروں میں جو تیری زرہ کی قیمت صحیح ادا کرے گا. زرہ اٹھائیے عثمان کے دروازے پہ چلے گئے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عثمان کو کہا تیرے بھائی علی کی شادی کا مرحلہ ہے اور علی کے پاس مہر دینے کو سوائے زرہ کے کچھ نہیں. فرمایا عثمان نے رضی اللہ عنہ ابو بکر عمر یہ لوہے کا کرتا ہے نا زرہ, اس کے کنڈے گنو تقریباً 300 یا 480 کے لگ بھگ وہ کنڈے بنے. فرمایا ان کے بدلے میں اتنے درم و دینار عثمان سے لے لو. عثمان نے قیمت دے دی. نکلنے لگے تو کہا ٹھہرو, یہ تو میں نے اپنی مرضی سے علی کی زرہ کی قیمت لگائی ہے, جاؤ یہ زرہ بھی لے جاؤ عثمان کی طرف سے علی کو تحفہ دینا. علی زرہ پہن کے میدان کارزار میں لڑے گا, ثواب عثمان ابن عفان کو بھی ملے گا. محمد الرسول اللہ والذین معہ وشداء علی الکفار رحماء بینہم. اس سے بڑی منطق کیا ہو؟ رب کہتا ہے کافروں پر سخت گرم, مومنوں کے حق میں نرم. تو ان کا تو یہ طریقہ تھا. کیا امام بخاری سے کوئی روایت حضرت فاطمہ سے نقل کی جاتی؟ بی بی فاطمہ کا صحیح بخاری میں تذکرہ موجود ہے, ان کے فضائل مناقب صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں. اس سے بڑا کیا پھر تذکرہ ہو؟ بی بی فاطمہ کی فضیلت میں امام بخاری صحیح میں حدیث لائے. کیا صحابہ گالی دینا کفر ہے؟ اگر کفر ہے تو آپ اس موضوع پر بھائی نے آگے کہا دوسری پارٹی سے مناظرے کا, یہ وقت مناظروں کا نہیں ہے, ورنہ ہمیں بات کرنے میں کوئی اللہ کے فضل سے جھجک نہیں ہے. لیکن یہ وقت اس امت کے اندر مناظروں کا نہیں ہے, یہ وقت کفر کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا ہے. اس لیے ہم انہیں بھی دعوت دیتے ہیں, وہ راہ اپناؤ جو علی کی راہ تھی, وہ راہ اپناؤ جو ابوبکر عمر عثمان کی راہ تھی. جب مل کر کافروں کے مقابلے میں علی بھی وہاں لڑ رہے, ابو بکر بھی لڑ رہے, عثمان بھی لڑ رہے, طلحہ زبیر بھی لڑ رہے, سعد و سعید بھی لڑ رہے, آج سب کو مل کر کفر کے مقابلے میں لڑنے کی ضرورت ہے. تو تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. لوگو آج اتحاد کا وقت ہے, اس رب کی عظمت کی خاطر, اس پیغمبر کی عظمت کی خاطر جس نے یہ سارا دین آگے امت تک پہنچایا, اور ان صحابہ کے راستے کے اوپر چلنے کی خاطر جن صحابہ نے مل کر اپنے رسول کا بھی دفاع کیا اور اللہ کے دین کے راستے کو سیدھا کیا. یہ بغض کا جو مقصد ہے اس کو سینوں سے خارج کرنا چاہیے. میرے بھائیو رسول اللہ کی حدیث صحیح بخاری میں ہے, جیسے علی سے محبت ایمان ہے رضی اللہ عنہ, ایسے حب الانصار من الایمان. آپ نے فرمایا انصاریوں سے محبت بھی ایمان کی دلیل ہے, انصاریوں سے بغض نفاق کی دلیل ہے. تو اس لیے انصار سے بھی پیار کرو, مہاجروں سے بھی پیار کرو, اصحاب رسول سے پیار کرو, ازواج النبی سے محبت کرو, آل رسول سے پیار کرو. آج پیار اور محبت کا دور ہے. اس کو سامنے رکھو گے تو دشمن کا مقابلہ کرو گے, آپس میں لڑتے رہو گے, پھر اسی طرح ہی ذلت و خواری دیکھو گے. ایک تاریخی روایت ہے جس وقت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, یہ تبری میں غالباً, اور حضرت علی کا آپس میں تھوڑا سا اختلاف تھا اس زمانے میں, تو روم کا جو بادشاہ تھا اس نے سوچا آج غنیمت جانو, فائدہ اٹھاؤ, مسلمان آپس میں لڑے حملہ کر دو, کہیں یہ بات امیر معاویہ کے کان میں پڑ گئی. تاریخ تبری وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے. امیر معاویہ نے خط لکھا روم کے بادشاہ کو اور خطاب کیا کیا, یا قلب الروم, اور رومی کتے تو اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا آپس میں اختلاف ہو گیا تو مسلمانوں کی سلطنت مدینہ پاک پر حملہ کر کے اس کو ختم کرے گا, تو یاد رکھ علی کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہو کر معاویہ تیرے ساتھ جنگ کو نکلے گا. وہ معاویہ جن کو امیر حضرت علی نے خط لکھا تھا نہج البلاغہ میں موجود ہے. خط کیا لکھا؟ انا مشورا للمہاجرین والانصار والذین نتبعوہم, شورا ہے مہاجرین انصار کی, انا مشورا للمہاجرین والانصار وان اجتمعوا علی رجل وسموه اماما کان ذلک للہ رضا. نہج البلاغہ میں ہے حضرت علی نے امیر معاویہ کو خط لکھا, یاد رکھ مجلس شورا انصار و مہاجرین کی ہے, انصار و مہاجرین جمع ہو کر جس کو امام بنائیں گے, جس کو خلیفہ منتخب کریں گے. کان ذلک للہ رضا, اللہ کی رضا اس خلیفہ میں ہوگی جس کے اوپر انصاریوں اور مہاجروں کا اتفاق ہوگا. لا اٹھا کے نہج البلاغہ دنیا کے کسی کھونے کا چھپا ہوا چھاپا, اللہ کے فضل ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ میں نکال کے دیتا ہوں. جب حضرت علی یہ کہتے ہیں کہ انصار و مہاجرین جس پہ راضی ہیں اس میں اللہ کی رضا ہے, تو آج اس بات پہ سارے اکٹھے ہو کر سوچے کہ انصار و مہاجرین علی مرتضی مل کر کافروں کے خلاف اکٹھے تھے. آج ہمارے رسول کی حرمت کا مسئلہ ہے, ہمارے رسول کے لائے ہوئے دین کا مسئلہ ہے, رب کے قرآن کا مسئلہ ہے, تو ہم اسی طرح جمع ہو کر انصار و مہاجرین کی طرح ان کافروں کے مقابلے میں کھڑے ہوں. کیا حضرت ابو بکر عمر عثمان آپ کے ساتھ مل کر کسی مارکے میں شریک ہوئے؟ سبحان اللہ, جو بدر کا مارکہ تھا تو ابو بکر عمر کہاں تھے؟ جہاں علی تھے وہاں ابو بکر بھی تھے, وہاں عمر بھی تھے, اور بھی بڑے مارکوں مل کر اللہ کے رسول کی قیادت میں لڑے. بہرحال میرے بھائی اس طرح کے جو سوالات ہیں ان سے آپ گریز ہی کریں, یہ موقع نہیں ہے, ورنہ سوالوں کا جواب دینے میں الحمدللہ مجھے کوئی باک نہیں ہے. میں نے اللہ کی توفیق سے سارے مسالک پڑھے, جتنی جگہ میں آپ بیٹھے ہیں اس سے پڑھا تو میرا اپنا ذاتی کتب خانہ ہے جہاں میں نے یہ سارے مسائل کے لیے دلائل رکھے ہوئے. تو اللہ مالک الملک مجھے آپ کو سب بھائیوں کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کا منہج سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اس امت مسلمہ کو اس افتراق اور تشدد سے نکال کر